أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العظيم. سورة الأنبياء چوتھا رکوع ہے. کیونکہ سورۃ طہٰ کا درس ہوا تھا تو پھر اس کے بعد ہی سورۃ انبیاء ہے, تو پھر اسی مناسبت سے سورۃ انبیاء کا سلسلہ شروع کر لیا گیا تھا. اس سورت میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو ایک مخصوص انداز میں ذکر کیا گیا ہے ایک جگہ پر, وہ رکوع آگے آئے گا, تو اس مناسبت سے اس کا نام, اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے. اور مضامین کے اعتبار سے توحید کے مضامین اور رسالت کے مضامین, آخرت کے مضامین ہیں. احکام نہیں ہیں ان صورتوں میں, احکام بہت کم صورتوں میں ہیں. احکام سے مراد مسائل. قرآن پاک میں مسائل والی آیتیں بہت کم ہیں, عقیدوں والی آیتیں بہت ہیں اور نصیحتوں والی آیتیں بہت ہیں اور واقعات والی آیتیں بہت ہیں. احکام اور مسائل والی جو آیتیں ہیں ان سے جو احکام اور مسائل نکلتے ہیں وہ بے شمار ہیں. وہ تو ان کی تشریح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمائے ہیں, اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے. تو وہ صرف اتنے ہی احکام ہیں, ویسی بات نہیں ہے. ان احکام کو قاعدے کی شکل میں بیان کیا گیا ہے, اصول کی شکل میں. تو وہ اس اصول کے تحت بے شمار مسائل نکلا. خود پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اس کو بھی پھر اصول میں بیان کیا, اس کے اور بہت سے اصول نکلتے ہیں قاعدوں کی شکل میں. قاعدہ کہتے ہیں ایک بات کے تحت میں بہت سی چیزیں شامل ہونے کو, ایک مسئلے کے تحت میں بہت سے مسئلے شامل ہونے کو قاعدہ کہتے ہیں. یہ قاعدہ ہے فقہ کا, یہ قاعدہ ہے فلاں کا. جیسے قاعدہ یہ ہے کہ صاحب عمل کا اعتبار نیت سے ہوگا, تو ظاہر ہے کہ نیت کا تعلق ایک مسئلے سے نہیں ہے, سینکڑوں مسائل سے ہیں. جیسے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نقصان ہے اس کو دور کیا جاتا ہے شریعت میں, الضرر یزال, الضرورات تبیح المحظورات, ضرورتیں جو ہوتی ہیں وہ ممنوع چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں. قاعدہ ہے یہ، ایک مسئلہ نہیں نکلتا اس سے، پچاسوں مسئلے نکلتے. دوا کی ضرورت پیش آ گئی، جیلیٹن والی دوا ہے، دوسری دوا نہیں ملتی، ضرورت ہے، لہذا ممنوع چیز جائز ہو جائے گی. شراب حرام ہے لیکن پینے کو اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، مر جانے کا ڈر ہے، جائز ہو جائے گی. ایک قاعدہ اس کو بولتے ہیں کہ ایک بات کے تحت میں بہت سی باتیں شامل ہوں اس میں. تو پہلے قرآن پاک میں ہے وہ بات، پھر حدیث میں اس کی تشریح میں، پھر وہ بات ہے. اب اسے انداز کیوں کہ اس کو قیامت تک چلنا ہے پورے دین کو، تو اس میں سے نکالنا ایک فن ہوتا ہے، باریکیاں ہیں اس میں بہت. اس لیے وہ مجتہدین کرتے تھے وہ کام، علماء بھی نہیں کر سکتے. اس زمانے کے علماء کو تو خیر کوئی شمار میں ہی کرنا مشکل ہے، اس زمانے کے علماء بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا. بہت خاص فن چاہیے، کیونکہ اس فن کو جو مرتب کیے پھر وہ لوگ جو اصول بنائے، اس سے پتا چلتا ہے کہ واقعی ان کی بس کی بات تھی، اس کے لیے اصول فقہ بنا. تو ان صورتوں کے اندر مضامین جو ہیں وہ وعظ و نصیحت کے، عبرت کے، توحید کے، عقیدوں کے، اور عقیدوں کے اندر بھی زیادہ تر توحید کے مضامین ہوتے ہیں، شرک کا ازالہ ہوتا ہے، اور دوسرے جو ہے رسالت کا بیان ہوتا ہے، اور تیسرے آخرت کا بیان زیادہ ہوتا ہے. اور توحید کے بیان میں شرک کا ازالہ ہوتا ہے. اس دنیا میں اصول یہ ہے کہ آپ کو جس کام کو کرنا ہے، جس چیز کو سمجھنا ہے، اس کی مخالفت سے وہ چیز بہت اچھا سمجھ میں آتی ہے. الاشیاء تعرف بازدادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی. توحید صحیح جو ہے وہ شرک کو صحیح سمجھنے سے سمجھ میں آئے گی. توحید صحیح جو ہے وہ شرک کو سمجھنے سے قابو میں آئے گی کہ اچھا یہ توحید ہے. مشرکین مکہ کے پاس جو شرک تھا وہ اتنا عجیب تھا کہ اگر سمپل سوال اس کا بنا کے سوال کیا جائے تو وہ مشرک باقی نہیں رہتے وہ لوگ، مگر قرآن پاک میں کتنی شدت سے اس کا انکار ہے. چونکہ شرک، جس شرک میں وہ مبتلا تھے، وہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. قرآن ان کے عقیدے کو بیان کر رہا ہے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھیے کہ تم کو آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے. اَمَّن يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ، آنکھوں اور کانوں کا، زندگیوں کا کون مالک ہے. اَمَّن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون زندے کو مردے سے نکالتا ہے، کون مردے کو زندے سے نکالتا ہے. اَمَّن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور سارے کاموں کی تدبیر کون کر رہا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ یہی کہیں گے کہ اللہ کر رہا ہے. ایسا کہہ رہے ہیں، یہ تو مسلمان تھے، ایسا لگتا ہے یہ تو مسلمان تھے. پھر وہ کیا شرک تھا جس میں وہ مبتلا تھے؟ اس کو اس لیے کھولا گیا، شرک کو کھولنے سے تبھی سمجھ میں آتی ہے. تھوڑا سا بولنا ہی پڑے گا اس مسئلے میں کہ وہ تھا کیا، پھر مختصراً، کیونکہ ہے تو بہت لمبا، لیکن مختصراً اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو ان تمام صفات کاملہ میں سب کچھ سمجھنے کے باوجود اور مستقل سمجھنے کے باوجود اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی میں دخیل مانتے تھے. اللہ کے اولیاء کو اللہ کی مرضی میں دخیل مانتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی خوش نہیں بھی ہے تو یہ خوش کر دیں گے، اگر ہم ان کو خوش کر دیں گے تو، ان کو نہیں بھی کرنا ہے تو یہ کروا لیں گے اگر ہم ان کو خوش کر دیں گے تو. اور یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے ماتحتوں کو ایک کام لگا کے ان کے حوالے کر دیا کہ جو تمہاری مرضی میں آئے وہ کرو. فرشتوں کو جو کام دیا اس میں وہ مختار ہیں، ستاروں کو جو کام دیا اس میں وہ مختار ہیں. اب ستارہ خود ذمہ دار ہے بھائی، اللہ تعالیٰ بیچ میں سے ہٹ گئے ہیں. ایسا تھا ان لوگوں کا، ایک یہ بات تھی. ایک بات ان کے اندر یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے جو طریقے اللہ نے مقرر کیے وہ اللہ کے غیر کے لیے بھی صحیح سمجھتے تھے. عبادت ہے، نماز ہے، طواف ہے، قربانی ہے، سجدہ ہے، تعظیم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے طریقے خاص فرمائے ان مخصوص طریقوں میں دوسروں کو شریک کر لیتے تھے. اللہ ہی اصل ہے، یہ لوگ اصل نہیں ہیں، لیکن اگر ہم ان کو کر لیں گے تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تک کوئی بات پہنچانا ہے تو یہی ہمارا واسطہ ہے، ان کو ہم بول دیں گے تو یہ ادھر منوا لیں گے. یہ تھی وہ بات، شرک فی الوہیت تھی وہاں پہ، اور شرک فی العبادت تھی وہاں پہ، اور شرک فی الافعال و صفات بھی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں اور صفتوں میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو مستقل ماننا. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو بار بار رد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے مسئلہ، ہی جب میں خالق ہوں، جب میں مالک ہوں، جب میں رب ہوں، جب میں رازق ہوں، تو پھر یہ سمجھنا کہ میرے ماتحت میں کچھ ہیں جو ایسے جو مستقل ہیں اور وہ مجھ کو راضی کر لیں گے. میں اگر ناراض بھی ہو گیا، تم جیسے بھی رہو گے، تم سے خوش کروا دیں گے مجھے، یہ غلط فہمی ہے. اور جو کام میرے ساتھ خاص ہیں وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہو سکتے، چاہے وہ میرے ہی محبوب بندے کیوں نہ ہوں. جو کام میرے ساتھ خاص ہیں وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہو سکتے، چاہے وہ میرے ہی محبوب بندے کیوں نہ ہوں. ود اور سوا اور یغوث اور نصر، یہ جو گزرے ہیں، یہ اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں پرانے زمانے کے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے. اور یہ جو ان لوگوں نے 360 بت بنائے ہوئے تھے، کچھ اس میں سے لوگوں کی شکل میں تھے، کچھ جو ہے نا فرضی تھے، ستاروں کے نام پہ، جنات کے نام پہ ادھر ادھر تھے. ایک مضمون ذہن میں رکھنے کا ہے، آ گیا تو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہ جو عقیدہ تھا ان لوگوں کا کہ درمیان کے یہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہمارا ذریعہ ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہیں، اور اس کی اسلام میں تردید کی گئی، انکار کیا گیا. تو دو گروپ مسلمانوں میں ہو گئے، ایک گروپ مستقل وسیلے کا انکار کرنے والا ہو گیا، اور ایک گروپ وسیلے کا جائز کرنے والا ہو گیا. غلط فہمی دونوں کو ہو گئی، ایک گروپ کو ہوئی، دونوں کو تو نہیں بول سکتے. وہ یہ ہے کہ یہ جو وسیلے کے طور پر مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا بزرگوں کے، یہ وسیلے کے طور پر نہیں تھا، یہ شرک تھا. اور وہ جو وسیلہ ہوتا ہے جس کو اسلام میں وسیلہ، ذریعہ، وسیلہ کہتے ہیں، وہ شرک نہیں ہوتا، وہ وسیلہ ہے. تو جو وسیلہ شرک کے معنی میں ہے وہ شرک ہے، وہ جائز نہیں ہوتا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے غیر کو، چاہے وہ وفات پا چکے ہوں، چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے وہ انسان میں سے ہوں، چاہے وہ جنات میں سے ہوں، چاہے وہ شیاطین میں سے ہوں، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہوں، چاہے وہ ذی عقل مخلوق ہو یا غیر ذی عقل مخلوق ہو. غیر ذی عقل کا مطلب جیسے ستارے ہیں، جیسے چاند سورج ہے اور دوسری چیزیں ہیں. ادھر ہے تارت خان. ان چیزوں کو مستقل سمجھ کر ان سے مانگنا، ان کے سامنے عظمت کا اظہار کرنا، یا ان کے سامنے جھکنا، یا ان سے سوال کرنا کہ آپ ہمارا کام کر دو. کوئی بت سے کہے کہ آپ ہمارا کام کر دو، کوئی عیسیٰ سے کہے کہ آپ ہمارا کام کر دو، کوئی کسی پیغمبر سے کہے کہ آپ ہمارا کام کر دو، کوئی اللہ کے ولی سے کہے کہ آپ ہمارا کام کر دو، اور یہ سمجھنا عقیدے میں کہ یہ اس کے مختار ہیں، اللہ کی طرف سے جو چاہے کر دیں گے، یہ ہے شرک. اس کو وسیلہ نہیں کہتے. اور یہ ذہن میں تھا مشرکین مکہ کے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں بہت چونکہ فصل ہے، تو جیسے دنیاوی بادشاہوں کے پاس ڈائریکٹ پہنچنے کا سسٹم نہیں ہے، بہت سے درمیان کے اندر اسٹیجز ہوتے ہیں، ان مراحل سے طے ہو کے آدمی بڑے تک جاتا ہے، تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے یہ درمیان میں بہت سے رکھے ہوئے ہیں، سلسلے رکھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات سمجھائی گئی کہ بھائی دنیاوی بادشاہوں کو اللہ پہ قیاس کیوں کرتے، اللہ تعالیٰ کو دنیاوی بادشاہوں پہ قیاس کیوں کرتے ہو؟ دنیا کا بادشاہ جہاں پر ہے وہاں ہر چیز نہیں، ہر بات نہیں سنی جا سکتی، سنانا پڑتا ہے، ہر بات جانی نہیں جا سکتی، بتلانا پڑتا ہے، ہر چیز دیکھی نہیں جاتی، دکھانا پڑتا ہے، اندر اور ظاہر کی باطن کی اور ظاہر کی جو مصلحتیں ہوتی ہیں لوگوں کے حالات ان سے واقف نہیں ہوتا بادشاہ، واقف کرنا پڑتا ہے، وہاں سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے ڈائریکٹ نہیں جا سکتے آپ، وہاں پہ ڈسٹرب کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے ڈائریکٹ نہیں جا سکتے آپ. اللہ بندوں کے اندر جو بادشاہت کا نظام ہے وہ بندوں کی مجبوری کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے پاس میں جو اللہ کا جو نظام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ہو کوئی مجبوری ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے کوئی چیز کبھی چھپ سکتی ہے کہ ابھی آپ کے درمیان اللہ کے درمیان میں فاصلہ ہے، ایک ذریعے سے بات کو ان تک پہنچانا ہے. نماز جو دی گئی وہ اسی لیے دی گئی، یہ بتانے کے واسطے کہ ہر بندہ اپنی ذات سے اللہ کے سامنے کھڑا ہے، بولو کیا بولنا ہے، بیچ میں کوئی نہیں. بدھو نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو سامنے مت تھوکو، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اس لیے کہ رب اس کا پروردگار اس کے سامنے ہے، وہ اس سے بات کر رہا ہے. نمازی کے سامنے سے گزرنے سے جو بہت زیادہ وعید آئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ہونے والی گفتگو کو ڈسٹرب کرنے والا یہ والی حرکت ہے، سیدھا معاملہ ہے ڈائریکٹ. اور یہ جو وسیلہ اسلام میں ہے وسیلہ، اس وسیلے کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے. وہ اسلام میں وسیلہ صرف جائز ہے ایسی بشرک ہے تو بولنا تو بہت بےہودہ بات ہے، بالکل جہالت کی بات ہے. اور اس کو جائز بولنا بھی چھوٹے درجے کی بات ہے، وہ مستحبات میں سے پسندیدہ چیز ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق سے نہیں مانگا جاتا، وہ مانگا اللہ سے جاتا ہے، کسی مخلوق کے طفیل کا یا برکت کا یا محبت کا حوالہ دیا جاتا ہے. یا اللہ آپ کر دیجئے اور آپ کو فلاں جو بندہ آپ کا محبوب ہے اس کی برکت سے کر دیجئے، اس کے طفیل میں کر دیجئے. یہ وسیلہ ہے اصل میں، اور یہ وسیلہ اسلام میں جائز ہے اور مستحب ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضور نے خود سکھایا ہے، صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ خود کرتے تھے. اسلام میں اس کی ممانعات نہیں ہے. لوگوں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سامنے ہی ہے تو پھر اس کی ضرورت ہی کیا ہے، چلو جائز بھی اگر ہے تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت اس معنی میں ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اس معنی میں ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب مناجات کی جائے تو جیسے اللہ کی تعریف کرنا اس کے آداب میں سے ہے. دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا آداب میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ پر درود و سلام کی برکت سے جو ہے نا جیسے وہ قبول ہوگی یہ تو یہ بھی چیز قبول ہو جائے. ایسے ہی کسی کا وسیلہ جب دیا جاتا ہے تو اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہ بھی اعمال میں سے ہے. اللہ کی حمد و حضور پر درود اور اعمال جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اپنی وفاداری کے اظہار کرنے اور اپنی آئیت کو ظاہر کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے یہ. آپ اپنے محبوب کی برکت سے کر دیجئے، اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کا محبوب ہے وہ میرا بھی محبوب ہے اور اس کی عظمت میرے دل میں ہے، اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں آپ کے وفاداروں میں سے ہوں، آپ کے چاہنے والوں کے چاہنے والوں میں سے ہوں. یہ منت اور سماجت اور لجاجت کے طریقوں میں سے ہے، یہ چیز تعریف کرنا بھی اسی میں سے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے کر دیجئے، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے فیض فرمانے والے ہیں، آپ ایسے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چاپلوسی تو کر رہے ہیں نا. آپ کے حبیب پہ درود سلام پڑھیے، ایسا کام کر دیجئے. درود سلام پڑھنے کی بات یہاں کے کوئی لائے تھے تو اپنا کام بول نہیں ہے ایسے بات، بلکہ وہ آداب میں سے. ایسے ہی جس بزرگ کا یا جس پیغمبر کا واسطہ دیا جاتا ہے دعا میں، یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی محبت کا ان سے اظہار ہے، جو کہ وہ ایک عمل ہے. اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنا، اللہ کو محبوب ہے تو میں آپ کا محبوب، میں آپ کا جو محبوب عمل ہے وہ میں کرتا ہوں، آپ کو جو پسند عمل ہے وہ میں کرتا ہوں. یہ ان بزرگوں سے مجھے تعلق ہے، آپ کے جو محبوب بندے ہیں، کیونکہ ان کا آپ سے تعلق تھا، ان سے مجھے تعلق ہے. ان سے مانگنا تو شرک ہو گیا، اس کو اللہ پسند نہیں کرتے. مانگنا اللہ ہی سے، لیکن ذکر ان کا کیا جائے، واسطہ ان کا دیا جائے تو یہ پسندیدہ عمل ہے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہوں پہ سمجھایا ہے اور کیا بھی ہے اور صحابہ کو سکھایا بھی ہے. وہ تین ساتھیوں کا واقعہ مشہور ہے بنی اسرائیل کے عابدوں کے واقعات حضور نے سنائے بہت سے سبق کے طور پر. جو بنی اسرائیل کے لوگ کیا تھے؟ اس زمانے کی آسمانی کتاب کے عمل کرنے والے اولیاء اللہ تھے، بزرگ تھے وہ. ان کے واقعات حضور نے سنائے، بہت سے سنائے ہیں، کیونکہ اس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے قرآن پر اور حدیث پر عمل کرنے والے بزرگوں کے واقعات سنانا بڑا اہم ہے، کیونکہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے والوں کے جو واقعات ہوں گے اس سے قرآن و حدیث کی بات کھل کر سامنے آئے گی، اور ان سے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے یہاں جو محبوبیت ہے وہ کھلے گی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خود حضور نے ان کا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا، یہ فیوچر کی چیز تھی، اس لیے حضور کیسا ذکر فرماتے. صحابہ نے جب قرآن و حدیث پر عمل کیا تو ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ قرآن میں تو نہیں اتارے گئے نا، وہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوئے. جیسے بنی اسرائیل کے قصے تورات میں نہیں تھے، انجیل میں نہیں تھے، زبور میں نہیں تھے، تورات اور انجیل اور زبور پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بنے، ان کے واقعات بیان فرمائے. ایسے صحابہ کے اور اولیاء اللہ اور بزرگوں کے جو واقعات ہیں وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ قرآن میں نہیں رہیں گے، یہ واقعات حدیث میں نہیں رہیں گے. بہت لوگوں کو خبت ہے کہ یار قرآن حدیث بیان کرو، یہ بزرگوں کے واقعات مت بیان کرو. جب قرآن و حدیث کو بیان کرنا ہے تو بزرگوں کے واقعات کو بیان کرنا پڑتا، کیونکہ قرآن و حدیث بزرگوں کے واقعات سے ہی کھلے گا، سمجھ میں آئے گا کہ وہ اس کا یہ مطلب لیتے تھے اور انہوں نے اس پر ایسا عمل کیا تھا. اور وہ حدیث اس طرح سے ثابت ہے کہ حضور نے اپنے سے پہلے، یعنی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے واقعات سنائے. تو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ ہمارے لیے پہلے لوگوں کے مقابلے میں بدر جولا قابل ذکر ہیں. وہ تو تورات پر عمل کرنے والوں کے تھے، انجیل پر عمل کرنے والوں کے تھے، قرآن پر عمل کرنے والا اولیاء اللہ کے قصے، حدیث پر عمل کرنے والے اولیاء اللہ کے قصے ان سے بھی زیادہ اہمیت کے قابل ہیں، اہمیت رکھتے ہیں ہمارے واسطے. یہ ہے وہ وجہ. تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا یہ ذکر فرمایا کہ تین آدمی جا رہے تھے، تین اللہ کے محبوب بندے تھے، اندھیری رات ہو گئی، راستہ ابھی بہت باقی تھا اور بہت تیز ہوائیں اور بارش شروع ہو گئی. رات اندھیری، رات ہو گئی سفر میں، اندھیری بھی ہے، وہ روشنی کا کوئی نظام نہیں ہے، بارش بہت تیز چل رہی ہے اور ہوائیں بہت تیز ہیں. اس تینوں نے یہ سوچا کہ بھئی ایک غار میں پناہ لے لیں، ایک پہاڑ کے دامن میں، ایک غار کے اندر پہاڑ کے پتھر کے جگہ پر جس حصے میں جس پہ پتھر کا سوراخ ہو اس میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، آرام سے رات گزر جائے گی. وہاں جو گئے تینوں اندر جو بیٹھے تو بہت تیز ہوائیں چل رہی تھی تو پتھر لڑک گئے. جو پتھر لڑکا تو ایک بہت بڑا پتھر ان کے غار کے منہ پہ آ کے گرا. یہ اندر بیٹھے ہیں، اوپر سے وہ پتھر آ کے گر گیا. وہ اتنا بڑا پتھر ہے کہ تین آدمیوں سے تو کچھ ہونے والا نہیں تھا، وہ بیٹھے بٹھائے زندہ قبر بن گئی تینوں کی. دیکھا جائے کہنے کہ یار یہ تو عجیب مصیبت ہو گئی، کیا کریں. تو ان تینوں نے آپس میں یہ مذاکرہ کیا کہ تم اللہ سے دعا کرو اور اپنے محبوب عمل کا کوئی ذکر کرو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ عمل اگر آپ کو پسند ہے تو میرا یہ کام کر دیجئے آپ. تو دعا تو اللہ سے ہی ہے لیکن محبوب عمل کا واسطہ دے رہے ہیں. ایک نے دعا کی، کہا کہ پروردگار آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا، باپ کی بہت خدمت کرتا تھا، اور جناب جب تک ان کو دودھ پلانے لینا نہیں تھا اپنے، نہ خود پیتا تھا، نہ بیوی کو پلاتا تھا، نہ بچوں کو پلاتا تھا. بعض مرتبہ بچے جو ہے روتے تھے لیکن میں بولتا تھا نہیں، پہلے اماں پیے گی، بابا پیے گا، اس کے بعد تم لوگ پیئیں گے. بعض وقت وہ لوگ رو رو کے سو جاتے تھے کیونکہ میرے آنے تک دیر ہوتی تھی اور اماں کو آنکھ لگ جاتی تھی اور میری طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ ماں سے پہلے میرا پیٹ بھرے یا میرے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے. یہ میں آپ کے لیے کرتا تھا چونکہ آپ نے ہم کو حکم دیا ماں کی تعظیم کا. اگر آپ کو یہ عمل پسند تھا میرا تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر یہ عمل میرا آپ کو پسند تھا تو اس کی برکت سے تھوڑا سا ہم کو راستہ دے دیجیے. جیسے اس نے دعا کی پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن اتنا ہٹا کہ نکل نہیں سکتا تھا کوئی، اس میں سے سوراخ بن گیا صرف. دوسرے سے کہا یار تیرے پاس کچھ ہے تو بول اللہ میں. اب وہ اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں اور اپنے محبوب عمل کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی برکت سے کر دیجئے، وہ آپ کو پسند تھا نا، آپ کو پسند تھا تو اس کا کوئی صدقہ ہی دے دیجئے ہم کو، یہ مطلب ہے بات کا. تو دوسرے نے کہا کہ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک آدمی کو مزدوری پہ بلایا تھا، شام کا وقت ہوا وہ بغیر مزدوری لیے نکل گیا، تو اس کی مزدوری کو میں نے یہ کیا کہ بھئی صاحب حق کا حق نہیں مارنا چاہیے، تو میں نے اس سے بکری خرید لی اس کے پیسوں سے، وہ بکری نے بچے دیے، تو میں اس کے مال کو سیو کرتا رہا ہوں. وہ بچوں سے بچے، بچوں سے بچے، بچوں سے بچے، وہ اچھا خاصا جنگل بھر گیا چند سالوں کے اندر. ایک عرصے کے بعد وہ آیا کہنے کہ میری مزدوری دے، میں کام کر رہا تھا تیرے پاس. اس نے کہا کہ یہ تیری مزدوری ہے لے جا. انہوں نے کہا مذاق کر رہا ہے، کہیں کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، تیرے پیسے سے بکری خریدی تھی، وہ بکری نے بچے دیے، وہ بڑھتا گیا سلسلہ، وہ پورے سینکڑوں ہزاروں بکریاں جو ہے نا وہ تیری ہو گئی ہیں۔ تو اس بندے خدا نے پوری بکریاں اٹھا لی، ایک بھی نہیں چھوڑی، جب میرا ہے تو میں کیوں نہ لے جاؤں، ایسا بھی نہیں کیا کہ بھائی آدھے تو رکھ لے آدھے میں رکھ لیتا ہوں، 70-70% 30% کچھ بھی نہیں، وہ پورے اٹھا لیا، وہ جب یہ میرے ہیں تو میں لے کے پورا جنگل لے کے گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا، چونکہ اس کا ہی مال تھا، وہ میرے بکریوں کے ساتھ یہ بکریاں پل رہے تھے، مجھے کرنا کیا پڑ رہا تھا۔ تو جب وہ پورے بکریاں لے گیا تو میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس پر، اور نہ برا میں مانا، اور میں نے صرف اس وجہ سے کہ اس کا ایک حق تھا اس کی حفاظت کی، اور اس کی میں نے پرورش کر دی، اس کے مال کو کاروبار میں انویسٹ کر دیا، اسے فائدہ پہنچا دیا۔ اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا تو مجھے راستہ دے، ہمیں راستہ دے دیجیے۔ تو مانگ رہے اللہ سے، واسطہ دے رہے ہیں اپنے عمل کا، اسلام میں یہ وسیلہ ہوتا ہے۔ اور تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہٹا، لیکن ابھی بھی اس میں سے کوئی نکلنے کے قابل نہیں تھا۔ تیسرے نے دعا کی، پروردگار آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اپنے چچا کی لڑکی سے محبت تھی، اور میں چاہتا تھا کسی طریقے سے اس سے ملوں، وہ بہت نیک متقی پرہیزگار تھی، وہ میں نے اس کی طرف اپنا میلان ظاہر کیا مگر وہ کبھی مانتی نہیں تھی۔ حالات ان کے گھر پر ایسے آئے کہ ان کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، میرے پاس پیسے تھے، وہ میرے پاس قرض مانگنے کے لیے آئی، تو میں نے اس سے کہا کہ میں قرض نہیں ویسے دے دوں گا، لیکن جو ایک عرصے سے میرے دل میں جو تمنا اور آرزو ہے مجھے وہ پوری کر لینے دے۔ وہ حالات کی مجبوری میں ایسی تھی وہ کہ وہ مان گئی، لیکن اس نے پہلے یہ کہا کہ میں مجبوری کی وجہ سے راضی تو ہو گئی ہوں، لیکن میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو اگر میرے سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو شادی کر کے کر لے، حلال طریقے پر کر لے، اللہ سے ڈر، میری مجبوری کی وجہ سے اللہ سے بے خوفی مت کر۔ کہتے اس وقت اس کے دل میں ایسی بات آئی، کہیں گے یار یہ تو عجیب بات اس نے کہہ دیا، اس وقت اس نے حوالے اس نے پیسے دے دیے اور اپنی خواہش بھی پوری نہیں کی، کہیں گے جاؤ ٹھیک ہے خدا حافظ، اپنی خواہش بھی پوری نہیں کی اور پیسے بھی دے دیے، اور صرف مجھے آپ کا ڈر ہوا اللہ میں، اور کوئی مجھے وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی مجھے۔ مجھے جب اس نے یہ بات کہی کہ تو اللہ سے ڈر اور میری مجبوری کا ناجائز فائدہ مت اٹھا، مجبوری کی وجہ سے میں راضی ہو گئی ہوں، تو پھر اس نے اپنی خواہش بھی پوری نہیں کی اور پیسے بھی دے دیے، اور قرض نہیں دیا ویسے ہی دے دیے، جاؤ اپنی ضرورت پوری کر لو، اگر آپ کو یہ پسند آ گیا تھا راستہ دے دیجیے۔ اور راستہ کھل گیا، اتنا کھل گیا کہ اب ایک ایک کر کے نکل جا سکتے تھے، تینوں نکل گئے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے حدیث۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنی مجبوری کا ذکر کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، مجھ پر درود شریف پڑھو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ بولو کہ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی طرف اپنا سفارشی بنا کر لایا ہوں، میری حاجت پوری کر دیجیے۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بناتا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ ان کی برکت سے میری دعا پوری میری حاجت پوری فرما دیجیے۔ فوراً صحابہ کی حاجت پوری ہوگی، یہ حدیث شریف میں خود ہے مضمون یہ۔ اچھا بہت سی باتیں ہیں، تو یہ جو وسیلہ ہوتا ہے یہ اسلام میں جائز ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وسیلہ جو شرک کے معنی میں ہوتا ہے، جو مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ ناجائز ہوتا ہے کہ اس وسیلے کو ڈائریکٹ اپنا مقصود بنا لینا، اس درمیان کی چیز کو ہی اپنا مقصود بنا کے اسی سے مانگنا اور اسی کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کو طواف کر رہے ہیں، اس کو جناب والا عظمت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، اس کو سب چیزوں کا مالک سمجھ کے اس کو بول رہے ہیں کہ آپ ایسا کر دو آپ ایسا کر دو، تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ میں کاہے کے لیے ہوں۔ یہ ہے وہ چیز، تو اسی لیے اللہ پاک نے توحید کے ساتھ میں شرک کو سمجھایا ہے بہت سے مضامین کو، ہمیشہ جب کبھی توحید کے مضمون کو سمجھائیں گے تو شرک کو ضرور بتائیں گے اللہ پاک، اسی سے سمجھ میں آتی ہے توحید۔ حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ قل، آپ یہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات میں اور دن میں رحمان کے علاوہ، رحمان سے رحمان کی طرف سے عذاب آ جائے، رحمان کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے، اس پکڑ سے بچنے کے لیے رات میں ہو یا دن میں، اندھیرے میں یا اجالے میں، خلوت میں یا جل میں، وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رحمان سے بچانے کے لیے حفاظت کرنے کا کام خود رحمان ہی کر رہا ہے تمہاری، کوئی دوسرا نہیں کرتا، چونکہ وہ رحمان ہے، مہربان ہے، شفیق ہے، محبت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو رحمان, اگر رحمان تمہیں ستانا چاہے, تکلیف دینا چاہے دن میں یا رات میں, تو کون تمہاری حفاظت کرے گا؟ کوئی نہیں. پھر کون کر رہا ہے حفاظت؟ رحمان ہی کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم دوسروں کی پوجا کرتے ہو مجھے چھوڑ کے, حالانکہ اگر میں تکلیف پہنچانا چاہوں تو کوئی بچا نہیں سکتا, تو خود میرے سے تکلیف پہنچنے سے بھی بچانے والا میں ہی جو تمہارے کو, میری پکڑ سے تم کو بچانے والا میں خود ہی ہوں کہ میں خود تمہیں نہیں پکڑ رہا ہوں. تو ایسی ذات عالی, تو ایسی ذات کے ساتھ میں تو تم کو ایمان کا معاملہ رکھنا چاہیے, توحید اختیار کرنی چاہیے, اس کی طرف رجوع ہونا چاہیے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون, بلکہ یہ تو اپنے پروردگار کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں. اپنا رب, اپنا جو پالنے والا ہے, اس پالنے والے کو, پالنے والے کی اطاعت سے اور اس کی ہدایت سے اعراض کر رہے ہیں. ذکر سے مراد یہاں پر توحید کو قبول کرنا ہے, اپنے رب کے, اپنے رب کی توحید کو قبول کرنے سے, اپنے رب کی ربوبیت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. اور کیا اس کا مطلب بنتا ہے؟ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا, کیا ان کے معبود ہیں؟ کیا ان کے پاس کچھ معبود ہیں ہمارے علاوہ جو ان کی حفاظت کریں؟ اگر ایسا سوچتے ہیں وہ, تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ لا یستطیعون نصر انفسہم, وہ اپنی ذات کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. جس کے بارے میں, جس غیر اللہ کے بارے میں بھی یہ سوچا جائے کہ وہ شاید ہماری مدد کرے گا, تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ غیر اللہ خود اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, وہ خود ہی ڈیپینڈ ہے دوسرے اللہ کی ذات عالی پر. کسی کے بارے میں بھی آپ سوچ لیں, جبرائیل ہو, میکائیل ہو, وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ خود ہی اپنی مدد نہیں کر سکتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے, ان کو پکڑ لے. پیغمبر ہیں, وہ خود ہی اپنی مدد نہیں کر سکتے اگر اللہ پاک پکڑ لے. اولیاء اللہ ہیں, وہ خود ہی اپنی مدد نہیں کر سکتے اگر اللہ پاک ان کو پکڑ لے. عیسیٰ علیہ السلام ہیں, وہ خود ہی نہیں کر سکتے. قرآن پاک میں پوچھا گیا کہ اگر میں عیسیٰ کو اور ان کی اما کو دونوں کو سزا دوں تو کون ہے بچانے والا, دونوں کو پکڑ لوں کسی سختی میں تو کون ہے بچانے والا؟ یہ اللہ نے قرآن پاک میں سوال فرمایا عیسائیوں سے, تم عیسیٰ کو میرا بیٹا مانتے ہو اور اس کے اندر عبودیت مانتے ہو, میں عیسیٰ کو اور اس کی اما کو دونوں کو اگر سزا دے دوں کیا کر لو گے تم, کون بچا لے گا تم کو؟ یہ پوچھا اللہ پاک نے. اس کو فرما رہے ہیں کہ لا یستطیعون نصر انفسہم, اللہ کے علاوہ جس کو مانگا جائے, جس کو پوجا جاتا ہے, جس کو معبود بنایا جاتا ہے, الہ بنایا جاتا ہے, اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتا. جو اپنی خود کی نہیں کر سکتا تو وہ دوسرے کی کہاں سے کرے گا؟ ولا ہم منا یسحبون, اور نہ تو ان کو ساتھ لگایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد میں, کہ بھائی اللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں یہ ان کی مدد میں ساتھ. بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر, اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کسی منطق کی وجہ سے, کسی غلط فہمی کی وجہ سے آدمی غلطیوں میں مبتلا ہوتا ہے, ایسا کم ہوتا ہے. بلکہ ہوتا کیا ہے, بڑی عجیب بات ہے یہ, اور اس زمانے کے مسلمانوں پر بھی پوری طرح صادق آتی ہے یہ. وہ کیا, بلکہ قصہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو خوب کھانے پینے کو دیا, ملتا رہا, حتی طال علیہم العمر, یہاں تک کہ عمر کا ایک حصہ گزر گیا تو عادی ہو گئے ہیں یہ. بس یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, بےہودگی کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو کام تو اپنا چل ہی رہا ہے. حالات آتے ہیں جاتے ہیں, سیلاب آ گیا جا رہا ہے, زلزلہ آ گیا جا رہا ہے, مصیبتیں آ گئی جا رہی ہیں, چلتے رہتا ہے بھائی, اپنا کام کرتے رہو, اپنے کھانے میں, اپنے پہننے میں, اپنے رہنے میں, اپنے خواہشات کے پورا کرنے میں, اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ ان کو نظر نہیں آتی. رکاوٹیں آتی ہیں پھر دوسرے راستے سے مل جاتی ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں پھر دور ہو جاتی ہیں. تو چونکہ کام چل رہا ہے تو اس کام چلنے نے ان کو برباد کیا ہوا ہے. بس اگر ہماری نافرمانی پر فوراً گنڈی اٹک جاتی ہے, جب تک کہ اسے توبہ نہ کرے, جب صحیح ہوتی ہے تو پھر فائدہ کیا تھا؟ امتحان تھوڑا ہی تھا یہ. کوئی اصل بات یہ ہوئی ہے کہ ہم نے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو, یہاں تک کہ وقت لمبا ہو گیا ہے. بس جب وقت زیادہ ہوتا ہے تو پھر کتنے ہی تنبیہ کرنے والے حالات آئیں, جیسے اس وقت مسلمانوں کے اوپر ہارے تنبیہ کے حالات, کوئی ان میں سدھار آپ کو نہیں ملے گا. مسلمانوں میں سدھار انڈیویجول مسلمان پر محنت کر کے اس کو سمجھائیں گے, بتائیں گے, تبلیغ کریں گے, دعوت کریں گے, واعظ کریں گے, تو اس میں سنبھال کے چانسز ہیں تھوڑے. حالات کی وجہ سے مسلمان سمجھ جائے گا, اس کے چانسز نہیں. مر رہے مرنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں, بڑے چھوٹا موٹا حادثہ پہلے سب کے کان کھڑے کر دیتا تھا, اور کھانا پینا جو ہے نا سب کو متاثر ہو جاتا تھا. چھوٹا پوری بستی میں ایک واقعہ ہو گیا, پورے شہر میں ایک واقعہ بس ہوتا تھا. اب ادھر ایک واقعہ ہوتا ہے، ادھر ایک واقعہ، ادھر ایک واقعہ ہوتا ہے، یہ بیچ میں اس کو جو کرنا ہے انہیں کرتے رہتا ہے، جان جائے ہو رہے، جانے ضائع ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کرفیو ہے باہر، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ٹائم پاس کرنا چاہیے، گیم دیکھ رہے ہیں، موویاں دیکھ رہے ہیں، ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں، ہر قسم کی بےہودہ قسم کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، ان کا اپنے ٹائم پتنگ اڑا رہے ہیں، ہمارے پاس تو یہی ہوتا ہے، سب چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں فسادات میں اور پتنگ اڑاتے رہتے ہیں، نوجوان یہ وہ سب. جو سیڈیز کی دکانیں ہوتی ہیں اس میں سیڈیز نہیں ملتی، جو کرایے کی دکانیں ہوتی ہیں نا سیڈیز ملیں گی کرایے کی دکان، اس میں فسادات میں سیڈی نہیں ملتی کوئی. مجھے ایک ساتھی نے بتایا ہمارے حیدرآباد میں، صاحب دکانوں میں سیڑھی نہیں ملتی فسادات اگر ہو جائیں، کیونکہ گھر میں کرفیو ہے، جاب پہ جانا نہیں ہے، تو ٹائم کیسے نکالیں؟ تو ٹائم ایسا نکالتے ہیں، تو مصیبت آئی ہوئی ہے، حالانکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور خون کے پیاسے ہیں، موقع ملے تو جان سے مار دے رہے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں سارے. یہ اچھی حالت نہیں ہے میرے دوست. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سلسلے تک اللہ، ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کے لیے چانس دیتے رہتے ہیں، پھر بڑا دھپا مارتے ہیں، بہت اللہ حفاظت فرمائے، بہت بڑا دھپا رہتا ہوں ان کا، دھپا ان کا ہاتھ بہت بڑا ہے، اس کے نیچے ہزاروں لاکھوں ایک ساتھ آتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی پیٹ پہ پڑتا ہے، نہیں وہ پڑتا ہے تو پھر ایسا چپک جاتے ہیں، پورے یہاں سے آتے ہیں لاکھوں کی تعداد کے. بل متعنا ہاؤلاء وآباہم حتی طال علیہم العمر. یہ سارے قصے بےہودگیوں کے، بے ادبیوں کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے، بغاوت کے اس لیے ہیں کہ خوب ہم نے کھانے پینے کو دیا ہوا ہے، مست ہے، ٹائم نکل رہا ہے. افلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. مشرکین مکہ کو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں، یہ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ کیسے ہم ان کی زمین کو آہستہ آہستہ سمیٹ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ چونکہ ہم حکمت والے ہیں، انتظامی اعتبار سے ہیں، تو ہم ایک ساتھ کوئی تبدیلی لانے کے بجائے سرکل میں آہستہ 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 ان کی زمین کو کم کر رہے ہیں. اطراف سے قبیلے یا دوسرے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اور مشرکین مکہ جو تھے، مکے والے، ان کے ہاتھ سے کنٹرول نکلتا چلا جا رہا تھا، ایک ایک چیز میں سے، ایک ایک چیز میں سے، ایک ایک چیز میں. وہ قبیلے والے مسلمان ہوں گے، وہ قبیلے والے مسلمان ہوں گے، وہ قبیلے، وہ دیہات مسلمان ہو گیا، وہ بستی مسلمان ہو گئی، تو آہستہ آہستہ جو ان کا سرکل تھا وہ سمیٹ رہا تھا. اللہ فرمانے کہ دھیان دینے کی بات ہے ان لوگوں کو کہ کیسے میں ان کو اطراف سے سمیٹتے ہوئے آ رہا ہوں. افلا یرونا، کیا نہیں دیکھتے اس بات کو کہ ناتی الارض ننقصها، کہ ہم زمین کو کم کر رہے ہیں، من اطرافها، ان کے اطراف سے. افہم الغالبون، اب یہ غالب آنے کی توقع رکھتے ہیں، ابھی سب کو سمجھتے 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 بیچ میں لا کے ایک ساتھ ماروں گا تو کہاں سے غالب آ جائیں گے؟ تو جو حالات چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ حالات خود کاشن ہوتے ہیں، خود تنبیہ کرنے والے ہوتے ہیں، مگر جب تک آدمی کے سر پہ نہیں آتی بات، آدمی اس کو لیتا نہیں ہے. قل انما انذرکم بالوحی، آپ یہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم کو ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے سے، جو وحی میری طرف بھیجی جاتی ہے اس وحی کے ذریعے سے میں تمہیں متنبہ کر دیتا ہوں. میرا کام اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا، خوشخبری کہا گیا تو خوشخبری دینا، ڈرانے کا آیا تو ڈرا دینا، آپ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، میرا کام پہنچا دینے کا ہے. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور یہ بات ہے کہ بہروں کو پکارنے سے فائدہ نہیں ہوتا جب ان کو ڈرایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو بہرے ہیں جو متاثر نہیں ہوتے، تاثر نہیں لیتا ایک تو بولتے وہ بہرا ہے. اب سامنے والے سے ایک آدمی سے آپ کہہ رہے پانی لاؤ، آپ کا چھوٹا ہے نوکر ہے، پھر آپ نے کہا پانی لاؤ، سنے نہیں، پھر آپ نے کہا پانی لاؤ، سنے نہیں، وہ آپ کہتے ہیں او بہرے، سنے نہیں دیتے تو بہرا ہے کہتے. تین مرتبہ تو اس نے بولا، تین مرتبہ اس نے سنا بھی ہے، پھر چوتھی مرتبہ اس کو کہہ رہا بہرا ہے. تو جب سماع کا اثر قبول نہ کرے، سننے کا کوئی اثر نہ لیتا ہو کوئی دل، تو وہ بہرا ہے. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی بات، وحی کی بات، اپنے نبی کے ذریعے سے ہم ایک بات سمجھائیں اور آدمی کا دل اس کو نہیں لے رہا تو کیا کہیں گے سوائے بہرے کے، اور کیا کہیں گے؟ ولا يسمع صم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. اور اگر ان کو کوئی جھونکا ان کے پروردگار کے عذاب کا لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے سب کو ایک ساتھ نہیں، کسی کو دھپا پڑ جاتا ہے، جیسے اسکول کے اندر بہت سے طلبہ ہوتے ہیں تو ایک کو اگر جو ہے نا آپ تنبیہ کر دیں گے تو ساری کلاس جو ہے نا وہ صحیح ہو جاتی ہے. جتنے بے اصولی کے ساتھ گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، پولیس والے ایک کو پکڑ لیتے ہیں تو سارے سلو ہو جاتے ہیں. ایک پولیس والے نے ایک اسپیڈنگ میں ایک آدمی کو پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ یہ سارے تیز جا رہے ہیں، کہنے کہ جب مچھلی پکڑتے ہیں تو ساری تھوڑی ملتی ہے، ایک ہی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تنبیہ کرنے کے لیے ہم ایک آدھ کو چماٹا لگا دیتے ہیں. تو وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ, اگر ان کو کوئی اپنے پروردگار کے عذاب کا کوئی دھوکا لگ جاتا ہے, لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ, تو یہی کہنے لگتے ہیں کہ پروردگار ہم نے بڑا قصور کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اقرار نہیں کریں گے, نہیں, اقرار تو ان کے اچھوں کو کرنا پڑے گا اپنی غلطی کا, مگر اس وقت اقرار کریں گے جس وقت اقرار کرنا فائدہ نہیں دیں گا. ہی نلاتن فاؤن ندامہ, جب شرمندہ ہونا جب اقرار کرنا فائدہ نہیں دینے والا ہے تو اس وقت اقرار کرنے سے کچھ کیا فائدہ ہوگا, ابھی کر لینے کا ہے اس کو. ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا, اب اس کے بعد حق تعالی شان ہو یہ فرما رہے کہ ہم موازین کو ترازوؤں کو قائم کریں گے انصاف کے قیامت کے دن, رکھنے والے ہیں ہم انصاف کے ترازوؤں کو. موازین میزان کی جمع ہے, اس کا مطلب یہ کہ ایک نہیں ہوگا بلکہ بہت سے ہوں گے. مفسرین نے الگ الگ باتیں اس میں فرمائی ہیں, کچھ کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اعمال کی قسمیں بے شمار ہیں تو ان کو تولا بھی اسی حساب سے جائے گا تو اس کو موازین کہا گیا, ہو سکتا ہے کہ الگ الگ قسموں کو الگ الگ انداز سے تولا جائے. اور بات یہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ہر قسم کے اعمال کو تولا جائے گا تو ایک ہی میزان بہت سی میزانوں کی جگہ پر ہے, وہ ایک ہی میزان بہت سی میزانوں کا کام انسانوں کے پاس نہیں کرتا, اللہ کے پاس کیا ہے, وہ کسی میزان سے کون سے جتنے چاہے کام لے لیں. بھائی ہمارے پاس تو یہ ہے کہ گرمی کو ناپنے کا آلہ الگ ہے, سردی کا ناپنے کا آلہ الگ ہے, بخار کو الگ دیکھتے ہیں, چیزوں کے وزن کو الگ دیکھتے ہیں, کیلی چیزوں کو الگ دیکھتے ہیں, وزنی چیزوں کو الگ دیکھتے ہیں, سونے چاندی کو الگ تولتے ہیں, پانی کا میٹر الگ ہوتا ہے, پانی کو ناپنے کا ذریعہ الگ ہے, گیس کا میٹر الگ ہوتا ہے, اس کو ناپنے کا ذریعہ الگ ہے. تو ہمارے پاس تو میزان الگ الگ ہے ہر چیز کے ناپنے تولنے کے. اللہ پاک ایسی قدرت والے ہیں کہ اپنی حکمت سے چاہے تو ایسا الگ رکھیں, ہو سکتا ہے انہوں نے الگ ہی رکھا ہو اس لیے موازین کہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی کو ان سارے مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اسی وجہ سے اس کے لیے جمع کر استعمال فرمایا. بتانا اللہ پاک یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا میں تنبیہ کرنے کا معاملہ ہے یا نہیں ہے, یہ سب کے ساتھ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جو ہم نے تعلیمات ہماری بھیجی ہیں ان تعلیمات کے مطابق کس کا عمل ہوا کس کا عمل نہیں ہوا, اس کے لیے ہم میزان عدل قائم کریں گے, انصاف کی ترازو ہم قائم کریں گے. قیامت آئے گی, قیامت میں سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ لایا جائے گا, کھڑا کیا جائے گا, اور وہاں سارے انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے. ونضع الموازین القسط, انصاف کے لیے ہم موازین کو رکھ دیں گے. فلا تظلم نفس یوم القیامہ, قیامت کے دن فلا تظلم نفس شیئا, کسی بھی نفس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے, کوئی نفس ظلم نہیں کیا جائے, کوئی زیادتی نہیں. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلْ أَتَيْنَا بِهَا, اگر رائی کے برابر کوئی چیز کہیں ہوگی تو ہم لائیں گے اس کو. حق تعالیٰ سے کوئی چیز کہیں بھی کسی بھی وقت چھپ نہیں سکتی. جو آدمی جس طرح کا عمل کیا ہوگا, اس کی جس طرح کی نیت رہی ہوگی, یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ میں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے یہ کام کیا تھا. بہت سے چندے میں تھوڑا چندہ آدمی ڈال کے چلا جائے 10-20 ڈالر, نہ لینے والوں کو یاد رہتا کہ کس نے ڈالے, نہ تو دینے والوں کو یاد رہا کہ میں نے کب دیا تھا, بھول بھال گئے یار میرے پیسے, میں نے بھی پیسے دیے تھے, کیا ہوا اس کا. انسانوں کو تو نہیں پتا چلے گا, یعنی یہ تو پتا چلے گا کہ یہ 20 ڈالر آئے 25 ڈالر آئے, اس کے خرچ بھی ہو گئے, لیکن یہ کہ نہ اس کو کوئی یاد رکھتا ہے, نہ کوئی اس کو ذکر کرتا, نہ خود اس کو یاد رکھتا, حساب کرنے کو جائیں گے تو کون ہے اس کا پتا نہیں چلے گا. لیکن اللہ پاک کے پاس یہ ہے کہ اس نے ان پیسوں کا جو بھی استعمال ہوا اور اس سے جو خیر وجود میں آیا, جہاں پر بھی وہ پیسے لگے, جس حافظ کے حفظ میں لگے, جس عالم کے علم میں لگے, جس کام نیک کام کی نیکی میں لگے, جس مصلی کی نماز میں لگے, اور اس سے جو جو خیر جتنا بھی ہوتا رہا, ایک رائی کے برابر چیز چھوٹنے والی نہیں. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اگر رائی کے برابر بھی کوئی مثقال کوئی وزن کی چیز ہوگی تو ہم لائیں گے اس کو. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور حساب کرنے کے واسطے ہم کافی ہیں, ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کسی سے تعاون لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور کوئی چیز ہم سے چھوٹے گی ویسی بات نہیں ہے. عقیدوں کی, عبادتوں کی, معاملات کی, معاشرت کی, اخلاق کی, ظاہر کی, باطن کی, زبان سے کیے ہوئے اعمال, ہاتھ سے کیے ہوئے اعمال, تلاوت کی لین سے کیے ہوئے اعمال, تسبیحات کی لین سے کیے ہوئے اعمال, لوگوں کی مدد و نصرت کیے ہوئے اعمال, کوئی عمل کسی لین کا, ظاہر کا, باطن کا, ایسا نہیں ہوگا جو ہم سے چھپا ہوا ہو. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ, اور تحقیق کی ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان دیا. اب یہاں سے یہ جو سورہ انبیاء جو اس کا نام ہے نا, یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا ایک ایک نبی کا تھوڑا 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 ذکر آپ کے سامنے آئے گا، اور حق تعالیٰ شانہ نے اس نبی کے ساتھ جو خاص معاملہ فرمایا ہے اس کا ذکر فرمائیں گے. ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان دیا اور روشنی دی اور نصیحت دی تھی متقیوں کے لیے. جو کتاب انہیں دی گئی اس کے تین وصف بیان کیے گئے، وہ فرقان ہے، وہ ضیاء ہے، وہ ذکر ہے. نصیحت کی بھی چیز تھی اور روشنی تھی راستہ چلنے کے لیے، اور حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز تھی. مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائے تھے، کیونکہ وہ صحیح حق اور باطل کو ممتاز کرنے والی چیز، فیصل کرنے والی چیز ہوتی ہے. جب مقابلہ ہوا جادوگروں کا تو ایسی چیز دی گئی جس سے فرق سامنے آ گیا بالکل. نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، غیر نبی کے ساتھ مدد نہیں ہے. یہ معجزہ نبی کو دیا گیا ہے. ایسے ہی جب دریا میں غرق ہونے کا مسئلہ آیا تو فرعون کی پوری قوم کو ڈبو دیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دے دی، فرق کرنے والی چیز سامنے آ گئی. تو فرقان سے مراد ہیں وہ معجزات جو حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں، اور ضیاء اور روشنی سے مراد وہ چیز ہے جو انسانوں کو راستے پر، انسانوں کو زندگی گزارنے کا راستہ بتانے والی، وہ روشنی مراد ہوتی ہے، فزیکل ظاہری روشنی مراد نہیں ہوتی. اور نصیحت کی چیز تھی متقیوں کے لیے. الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون. ان متقی کون ہوتے ہیں؟ جن کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، روشنی لیتے ہیں، وہ نصیحت لیتے ہیں، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے کے ڈرتے ہیں. سارا مسئلہ یہ ہے کہ رب کا جو تعارف کرایا جاتا ہے نبی کے ذریعے سے، اس رب کے تعارف کو ذہن نشین کر کے اس پہ یقین کرنا اور پھر اس سے ڈرنے لگ جانا، کیونکہ وہ تو نظر آنے والا نہیں، رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، البتہ قیامت میں دیکھیں گے یا نہیں دیکھ سکتے، یہاں جان سکتے ہیں، یہاں معرفت حاصل ہو سکتی ہے. اس معرفت کو اور جاننے کو دیکھنا کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں، اصل میں اسی کا نام مکاشفہ ہے ان کے پاس، اسی کا نام مشاہدہ ہے ان کے پاس. ایک دل کی معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، وجدان ہوتا ہے، وہ آنکھ دل کی گویا کھل جاتی ہے، اس کو معرفت سے یہ لوگ دیکھنے سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ پاک کو فزیکلی تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے ظاہر ہیں کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو بہت زیادہ ظاہر چیز ہوتی ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. ویلڈنگ کرتے وقت جو روشنی ہوتی ہے چونکہ بہت منور ہوتی ہے، وہ تو اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا. اس کے اوپر کالی عینک لگا لیے تو چنگاری سے بھی حفاظت رہتی، پھر تھوڑا تھوڑا دکھتے بھی رہتا اس میں، نہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. کیا ہو رہا؟ تو حق تعالیٰ شانہ کا تو نور ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظاہر ہوئے بغیر کوئی چیز کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. اصل میں اللہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نور اللہ ہے. اللہ نور بمعنى منور ہے، یعنی ظاہر کرنے والا. آسمان کا آسمان ہونا جو نظر آتا ہے، زمین کا زمین ہونا جو نظر آتا ہے، چاند و سورج جو نظر آتے ہیں، ہر چیز جو نظر آتی ہے، انسان جو نظر آتے ہیں، وہ وجہ اللہ کے نور میں ہی نظر آتے ہیں. اللہ پاک کے چہرے انور کا، اللہ پاک کی ذات کا جو نور ہے، اس نور کی وجہ سے ہی کوئی چیز منظور بن سکتی ہے، دکھائی دینے کے قابل بن سکتی ہے، ورنہ دکھ ہی نہیں سکتا تھا کچھ بھی. تو حق تعالیٰ پہلے ظاہر ہوتے ہیں تو پھر مخلوق ظاہر ہوتی ہے اس میں، جس میں مخلوق کا مشاہدہ جس میں کرتی ہے. ورنہ اگر اللہ پاک ظاہر نہ ہو تو کون ہے جو مخلوق کو نمایاں کرنے والی چیزیں، دکھانے والی چیزیں؟ اسی لیے حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے شروع میں سب یہیں سے کتاب شروع کی ہے اپنی، ابقات جو ان کی خاص کتاب، فرمایا کہ حمد ہے اس پاک ذات کی کہ جس کے چہرے انور کی ذات سے آسمان و زمین جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، اس کے چہرے انور کے نور سے آسمان و زمین جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. اسماعیل شہید تو بڑے موحدین میں سے گزرے ہیں، وجہ اللہ کے نور میں سب نظر آتا ہے. تو اتنے ظاہر ہیں وہ کہ پھر نہیں دیکھا جا سکتا، اتنے باطن ہیں وہ کہ دیکھا نہیں جا سکتا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلے ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی باطن ہیں. اس لیے اللہ پر جو ایمان لانا ہے وہ بغیر دیکھے کے ایمان لانا ہے، اور نہ صرف ایمان لانا ہے بلکہ ڈرنا ہے. الذین یخشون ربهم بالغیب، اپنے پروردگار سے وہ ڈرتے ہیں بغیر دیکھے کے. وهم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی ڈر رکھتے ہیں. کہ ہمارا اللہ پاک سے ڈرنا، اور پھر اپنے عمل کا بدلہ ملنے کا ایک ڈر ہونا کہ بھئی میرے ہر عمل کا تجزیہ کیا جائے گا، اور اچھے عمل کا اچھا بدل اور برے عمل کا برا بدل بھگتنا ہے. وهم من الساعۃ مشفقون. تو جیسے ہم نے حضرت موسیٰ و ہارون کو فرقان اور ضیاء اور ذکر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، یہ برکت والا ذکر ہے جو ہم نے نازل کیا ہے. جیسے موسیٰ کو دیا تھا اور ہارون کو دیا تھا علیہ السلام، ایسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام پاک نازل فرمائے. وہذا ذکر مبارکن، یہ برکت والا ذکر ہے، انزلنا ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اس ذکر کے اندر برکت کس کس اعتبار سے ہے؟ آخرت کے اعتبار سے برکت، دنیا کے اعتبار سے برکت، اس سے برکت زندگی میں، اس سے برکت اوقات میں، اس سے برکت کاموں میں، اس کے ذریعے سے برکت عمل میں، اس کے ذریعے سے برکت نتیجے میں. اب اس پر عمل کرنے سے جنت ملے گی، جنت سے حیات جاویدانی ملے گی، تو برکت ہی تو ہے وہ. اس پر عمل کریں گے تو جنت ملے گی، جنت میں ہمیشہ جوان رہے گا تو جوانی میں برکت تو ہو گئی. اس پر عمل کریں گے تو آدمی کو نعمتیں ملیں گی جنت کی، جس کے اندر فنا نہیں ہے، وہ برکت ہی تو ہے وہ. اور پھر دنیاوی اعتبار سے جو برکت جس مفہوم عام میں بولا جاتا ہے اس کے لیے بھی یہ برکت ہے. کلام اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے یہ کلام دستور حیات بھی ہے، اور یہ کلام سب سے بہترین علم بھی ہے، اور یہ کلام سب سے زیادہ باعث برکت و شفا بھی ہے. وظیفہ پڑھنا ہے تو اس کا پڑھو، شفا حاصل کرنا ہے تو اس سے حاصل کرو، علاج کرانا ہے تو اس سے علاج کراؤ. اس کو پڑھ کے بخشیں گے تو اس میں برکت ہے کہ اس کا ثواب مل جائے گا. اس کا ناظرہ پڑھو تو بھی ثواب ہے، اس کو سمجھ کے پڑھو تو بھی ثواب ہے، اس کو بغیر سمجھ کے پڑھو تو بھی ثواب ہے، اور ثواب خود برکت ہوتی ہے. ثواب کا مطلب یہ کہ آپ کو اس کا بدل مل رہا ہے تو برکت ہے، تبھی تو بدل مل رہا ہے. تو یہ لفظ اصل برکہ یبلغو کے اصل معنی بڑھنے کے ہیں. ایسا آپ روزی تو بہت کما رہے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے، مطلب یہ کہ شارٹیج ہو جا رہا، پیسے کم پڑ جا رہے ہیں، پیسے بہت کما رہے ہیں لیکن کم پڑ جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کماتے تھوڑا تھے اور کام پورے نکل کے پیسے بچ جاتے تھے، برکت تھی. برکت کا مفہوم زمانے اس طرح سے بولا جاتا، دو روپے تنخواہ تھی، دس روپے تنخواہ تھی ہمارے بابا کی، بیس روپے تنخواہ تھی. سناتے نا پرانی کہانیاں لوگ، ہمارے بابا کی جو بھی بولے، ارے صاحب سب پورے خاندان والے کھاتے تھے، اس کے بعد میں بھی پیسے بچ جاتے تھے، بکرے بھی آتے تھے، گائے بھی آتی تھی، گھی بھی آتا تھا، شہد بھی، چاول بھی، غلہ بھی آتا تھا، پھر بھی پیسے بچ جاتے تھے. جو چیز آدمی کو ملے اس میں اس کا جو مقصود ہے، کام ہے، وہ پورا ہو جائے، پھر ابھی بھی مال میں سے کچھ بچ جائے، اس کو برکت کہتے ہیں. مال بہت ملا لیکن پورا کا پورا ادھر ادھر نکل گیا، اور ضرورت جیسے کہ ویسی باقی رہ گئی، یعنی ابھی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی، اس کو بے برکتی کہتے ہیں. ایک برکت اور بے برکتی کا یہ مفہوم ہمارے پاس ہے، اس کے اعتبار سے بھی کلام پاک برکت والا ہے. اور ویسے لفظ برکت دوسرے اور بہت سے معنی کے لیے بولا جاتا ہے. قرآن پاک کے اندر الفاظ میں برکت ہے، اس کے رکھنے میں برکت ہے، اس کے اندر وہ علاج کے اعتبار سے اس میں فائدہ ہے، اس کے اندر جو ہے عمل کے اعتبار سے اس میں فائدہ ہے، اس کے روحانیت کے اعتبار سے فائدہ ہے. ایک عجیب سلسلہ ہے اس کے اندر، یہ اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے جو اللہ پاک کی صفات ہیں، اللہ کے اسماء ہیں، اس کا اثر آ جاتا. میں نے ایک کتاب کے اندر یہ دیکھا پڑھتے ہوئے، اور ایک صاحب سے سنا، اگر کوئی قرآن شریف پڑھتے ہوئے ہاتھ ایسا کرتا ہے قرآن پاک کے الفاظ کے اوپر، اس ہاتھ کے اندر شفا آ جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیے، چونکہ ہر چیز کے اندر سے ریڈیشن نکلتے، اب تو ایک مسلمہ اصول ہو گیا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں لکھے ہوئے، ان کے اندر سے بھی ریڈیشن نکلتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ اس پر، اپنی انگلی اس پر رکھ کے پڑھتا ہے، تو اس کے اندر اثرات آتے ہیں. یہ لکھا ہے ایک جگہ پر کہ جو بزرگوں سے لوگ اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھواتے ہیں، ایک اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا کے، انگلی لگا کے پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں. کدھر سے کدھر بات نکل گئی، کیسی برکت ہے اس کے اندر. اللہ کا کلام ہے وہ، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ اصل ہے، اور اللہ کا جو کام ہے پوری کائنات، یہ اس کا ضمن ہے، اس کا اثر ہے، وہ نتیجہ ہے. وہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ پاک جب فرماتے ہیں، جب ارادہ فرماتے ہیں کسی چیز کا، تو فرماتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو پہلے بولتے ہیں پھر کام ہوتا ہے، پہلے لفظ ہے، پہلے قول ہے، پھر فعل ہے. تو یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، پوری کائنات کا سسٹم، پانی، بادل، سمندر، دریا، پہاڑ، انسان، جن، جتنی بھی کائنات ہے، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پہلے ہے، کام بعد میں ہے. حضرت محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ لفظ پہلے، اصل قول اصل ہے، اور فعل جو ہے نا اس کا اثر ہے. وہ اصل ہے، یہ اثر ہے، یہ نتیجہ ہے وہ اس کا. تو یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ اس وجہ سے اس میں بے شمار برکتیں ہیں. تو اس کو اللہ پاک فرما رہے کہ وہذا ذکر مبارکن، یہ بڑا برکت والا ذکر ہے، یہ ہم نے نازل کیا ہے، نصیحت ہے. انزلناہ، ہم نے نازل کیا. افا انتم لہ منکرون، کیا تم اس کا انکار کرو گے، اس کو نہیں مانو گے؟ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اس کا تم کہتے ہو کہ ان کو کتاب دی گئی تھی. عیسیٰ کو کتاب دی تھی، کہتے ہو ان کو کتاب دی گئی تھی. داؤد کی کتاب دی گئی تھی، کہتے ہو ان کو کتاب. تم کو ہم دے رہے ہیں تو تم انکار کرتے ہو اس کا. افا انتم لہ منکرون. اب یہاں سے سلسلہ حضرت انبیاء کے خاص معاملات کا شروع ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز اسوانوں پہ ہے، سوائنوں پہ ہو گئی. واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس کو پڑھ لیتے ہیں مختصر مختصر انداز میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کی حکمت اور فہم عطا کی تھی، رشد دے دیا تھا ان کو. رشد کا مطلب ہوتا ہے کون سا کام کرنا چاہیے اور کیسا کرنا چاہیے، اس کا فہم دے دینا. وہ جو آپ جب کوئی کام کرنے لگے تو مشورہ کرو، مشورے میں مشورے کی دعا پڑھو. اس مشورے کی دعا میں آپ دیکھیں گے یہ اللہم الہمنا مراشد امورنا، اے اللہ ہم کو ہمارے امر کا جو رشد ہے وہ بتا دیجئے، مطلب کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام کیسا کرنا ہے وہ ہمیں سمجھا دیجئے. مشورہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کیسا ہے تو اس کو کیسا کرنا ہے، تو رشد امر کہتے ہیں اس کو. اللہم الہمنی رشد امری، حدیث شریف کی دعا ہے. واعذنی من شر نفسی، یا اللہ میرے معاملے کا جو رشد ہے وہ مجھے الہام فرما دیجئے، ڈال دیجئے میرے دل میں، اور میرے نفس کے شر سے میری حفاظت فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو ہم نے رشد دے دیا تھا، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، فہم عطا فرما دی تھی. وکنا بھی عالمین، اور ہم ان کے علم عمل کو جاننے والے ہیں. ہم ان کو جانتے ہیں، پہلے سے ہی جانتے ہیں، تو وہ اس قابل تھے، ہم نے ان کے لیے مناسب سمجھا کہ ان کو یہ چیز دینی چاہیے، بندہ بڑا اچھا ہے، ہم نے ان کو دیا. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ ایک قصہ ہوا جو ایمان والوں کے لیے بڑا نفع بخش ہے. اذ قال لابیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون. جس وقت یاد کرو، اس وقت کو جب انہوں نے اپنے ابا سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا بت ہیں، یعنی یہ کیا واہیات بت ہیں جن کے اوپر تم نے سہارا لگایا ہوا ہے. وقوف کہتے ہیں اصل اعتکاف کرنے کو، ٹیکہ لگا دینے کو، اور یہاں ٹیکہ لگانے سے مراد فزیکل ٹیکہ لگانا نہیں ہوتا، کہ وہ گاؤں تکیا تھوڑی تھے بت، وہ ٹیکہ لگانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنی فہم کے اعتبار سے اس پر ڈیپینڈ ہونا. بھئی یہ خوش ہو جائے گا تو روزی کا کام ہو جائے گا، یہ خوش ہو جائے گا تو شادی ہو جائے گی، یہ خوش ہو جائے گا تو بچے ہو جائیں گے، اس کی عبادت کر لی جائے گی تو یہ کام بن جائے گا. یہ عقوف ہے یہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے بھی کہا، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ مضمون ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا. غیر مسلموں میں یہود اور مسلمانوں میں شیعہ، یہ دو ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو بیچ میں آنے دینا نہیں چاہتے. کہتے ہیں یہ قصہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کے چچا کے ساتھ ہے یہ، یا کوئی اور کے ساتھ ہے، ابا نہیں تھے وہ. قصہ کیا ہے اس میں؟ ایک دوسری چیز ہے، وہ ان کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ معصوم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ برا نہ ہو، شرک نہ ہو اس کے اندر. اور یہ سارے ائمہ معصومین جو ہے نا، ان کا سلسلہ پورا آدم علیہ السلام سے لے کے یہ بارہویں امام تک ہے پورا، یہ سارے کے سارے معصوم تھے. اسی لیے ابو طالب کو جو ہے نا وہ لوگ غیر مسلم نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، مسلمان ہی مانتے. تو ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو غیر مسلم نہیں قرار دینا چاہتے. وہ چچا اچا تھا جس کے ساتھ آزاد، جس کا نام ہے وہ چچا اچا تھا، ابا نہیں تھا. کیونکہ اگر ویسا ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے ابا اگر مشرک تھے تو پھر بعد میں معصوم ہونے کی کوئی شرط باقی نہیں رہتی سلسلے کے اندر. ان کے بعد یہ ہے کہ نسبی اعتبار سے، خونی اعتبار سے عصمت ضروری ہے، اور عصمت کے لیے یہ ضروری ہے کہ شرک نہ ہو. حالانکہ یہ سب خامخواہ کا عقیدہ ہے، اس سے کوئی تعلق حقیقت کا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک صلبوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، ناپاکی شامل نہیں ہے میری پیٹ میں، یعنی نطفے جو آئے ہیں، ہماری نسل جو چلی ہے اس میں پاکی چلی ہے. کوئی بھی بدتمیزی، بےہودگی سے ناجائز تعلقات کر کے اولاد ہو گئی، ویسا ہوا سو نہیں ہے آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک، آپ نے فرمایا. تو اس کا مطلب ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ پاک سے مراد ہے مسلمان ہونا. علماء نے فرمایا کہ مسلمان ہونے کی خیر نہیں ہے اس میں. ہر زمانے میں نکاح کرنے کا جو طریقہ جس قوم میں رائج رہا ہو، اس طریقے سے شادی ہو کر باضابطہ ہمارے درمیان میں اس تناسل کا سلسلہ چلا ہے، ناجائز تعلقات کی بیس پہ نہیں چلا ہے. تو جو غیروں کے اندر شادی ہوتی ہے وہ بھی جائز ہوتی ہے، اللہ کہ اسلام میں اگر وہ رشتہ جائز نہیں ہے تو الگ بات ہے. اگر اسلام میں وہ دونوں کا رشتہ ہو سکتا ہے تو دونوں میاں بیوی اگر ایک ساتھ مسلمان ہوئے تو شادی کرانے کی تھوڑی ضرورت ہے ان کی. آپ کو سب کو ہی مسئلہ یہ معلوم ہے، اگر کپل دونوں ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور وہ دونوں آپس میں بہن بھائی نہیں ہیں، یا ایسا رشتہ نہیں ہے کہ محرمات میں سے ہیں کہ اس کا اس کے ساتھ میں رشتہ نہیں ہو سکتا جو اسلام میں ہے نا، कि भाई भाई की बेटी न हो, बहन की बेटी न हो, भांजी न हो, पतिजी न हो, वगैरह वगैरह, जो मुहर्रमात में से नहीं है तो शादी कराना नहीं है फिर दोनों को मुसलमान होने के बाद। उनके ऐसे उनके अपने मजहब में जिस तरीके से भी लड़के और लड़की के मिलने का जो रिवाज है उसके एतबार से उन्होंने कर लिया है, वो उनकी हलाल औलाद है, वो उनकी शादी है। वो हम अगर करेंगे तो नहीं होती शादी। कोई मुसलमान आदमी गैर मुस्लिम से शादी करेगा, गैर मुस्लिम मुसलमान से शादी करेगा तो शादी होती ही नहीं। वो उसका मियां गैर मुस्लिम है, उनकी शादी होगी उसका मियां गैर मुस्लिम है, उनकी शादी होगी उसका मियां गैर मुस्लिम है, या उसकी बीवी गैर मुस्लिम है बोलना, और दोनों बगैर शादी के हराम कारी में बोलना एक ही बात है, दोनों में फर्क नहीं है। कोई होती नहीं वो शादी। अब आप खुद आप बोले रहे कोई कि हो गई शादी, कर रहे हैं वो लोग, रहते हैं लोगों के बोलने से क्या होता, तो वैसे ही हो गया, बगैर वजू वाली नमाज का किस्सा हो गया। आलिम साहब ने कहा कि बगैर वजू की नमाज नहीं होती, कहने के मैं तो 5 साल से पढ़ो मेरी तो हो रही। तो गैर मुस्लिम से शादी ऐसे ही होती है, गैर मुस्लिम से शादी नहीं होती। और अगर औरत मुसलमान है वो किसी ईसाई से या अहले किताब से शादी की तब तो किसी सूरत में नहीं होती, इब्तदा इस्लाम से ही नहीं होती, गुंजाइश ही नहीं है इसकी। और अगर औरत यहूदी है और मुसलमान जो है ना आदमी मर्द जो है वो मुसलमान में से है तो पहले ये होता था, अब वो भी नहीं होता है। कुरान पाक में है, कुरान पाक में जिन शराइत के साथ है वो शराइत पूरे नहीं होते। कंडीशन जब बदल जाते हैं तो हुक्म बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं तो हुक्म बदल जाता है। पहले औलाद जो थी वो मर्द के ताबे थी, अब औलाद जो है इस मुल्क में औरत के ताबे। तो मर्द मुसलमान है, औरत गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम सम्राज ईसाई है या यहूदी है। औलाद यकीनी तरीके पर अहले किताब में से होगी, यानी यहूदी है तो यहूदी होगी, ईसाई है तो ईसाई होगी। इस्लाम में कैसे इजाजत निकल सकती है इस बात की कि आप एक बात को जानते हुए अपने औलाद को गैर मुस्लिम पैदा करें? इजाजत ही नहीं मिल सकती। अब तो जिनके पास फहम नहीं होती वो तुक्के लगाते हैं, कुरान में तो ऐसा है, कुरान में तो वैसा है। भाई कुरान में जैसा है वो एक आदमी को टेलिनाल का मालूम है, एडवेल का मालूम है, ये मालूम है, तो डॉक्टर को ही नहीं मालूम रहता। जो आलिम है, जो उन्होंने जिंदगी भर कुरान पाक पढ़ने में, हदीस शरीफ पढ़ने में वक्त लगा दिया, उनको टेलिनाल एडवेल क्या है नहीं मालूम होगा। तो लोगों को पूरे तो आलिम होते नहीं, कुरान में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, मैंने बुखार, तो वो मौलवी को नहीं मालूम है कि कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, उसके उसके बगैर ही वो सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है। वो तो मालूम रहता ही रहता है उसको, कुरान में है लेकिन अभी आपको बहुत सी चीजें उसकी नहीं मालूम है। इस जमाने में शादी नहीं होती ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ, याद रख लो बिल्कुल। बस उसके बगैर यह है कि बगैर शादी करेगा वैसे रह जाओ, बेहूदगी करो बस। कम अज कम ये तो एहसास होता है कि मैं बेहूदगी कर रहा हूं, किसी दिन तौबा कर लोगे, माफी मांग लोगे अल्लाह से, जान छूट जाएगी। क्योंकि जब आदमी को यह एहसास हो कि वो गलती कर रहा है तो एक दिन तौबा कर लेता है, और जब उसको पता चले कि वो गलती नहीं कर रहा है तो वो तौबा नहीं करता। अब चल रही है जिंदगी, नस्लें बर्बाद हो गई, इसमें शुयूख बर्बाद हो गए, अरब बर्बाद हो गए, वो हो रहे हैं। इसको पकड़ के रख लिया, उसको पकड़ कर रख लिया, यहूदी जो है ना, यहां तक तो यहां तो सूरत हाल ये है कि औलाद तो खैर औलाद ताबे होती ही है, शौहर भी ताबे हो जाता है। यहां पे तो सबको पता है कि अपने जो सीएस टावर के जो इंजीनियरों में है फजल रहमान भी तो थे ना, बांग्लादेश के फजल भी, वो भी थे उसमें से। जिद्दे में इंतकाल, सऊदीया में इंतकाल हुआ, और बीवी जाके यहां ले लेके आके यहां दफन कर दिया घरों के अंदर। इतना कंट्रोल तो मर्दों के ऊपर है, तो औलाद कहां से मुसलमान है भाई? तो औलाद को दानिस्ता तौर पर औलाद को काफिर पैदा होने देना इस्लाम में इसकी इजाजत निकलेगी? और आपके कानून में यह है कि औरत औलाद औरत के ताबे है, तो यहूदी औरत से या ईसाई औरत से निकाह जायज कैसे हो जाएगा इस जमाने में? यानी कुरान पाक में, कुरान पाक में यह है उस जमाने में जैसे होता था वैसे हो तो जायज है। एक तो ये कि वह वाकई अहले किताब में से हो, दूसरे कि डोमिनेशन आपका हो, डोमिनेशन आपका हो। इसकी कैद कहां से निकली? इसकी कैद यहां से निकली कि मुसलमान औरत से अहले किताब मर्द की, और ये चाहे वो ईसाई हो यहूदी हो, शादी नहीं हो सकती। ये कुरान पाक में मुसलमान औरत की नहीं हो सकती शादी, पहले भी कभी इजाजत नहीं गई थी, नहीं दी गई। मुसलमान मर्द अहले किताब औरत से शादी कर सकता था, औरत नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? चूंकि डोमिनेशन मर्द का होता था, इसलिए उसकी इजाजत ही नहीं लिखी गई। अब जो कंडीशन औरत की, जो हालत औरत की है वही हालत मर्द की हो जाए, समझ में आ गया नहीं? तो जो हुक्म उसका है वो हुक्म इधर आ जाता है। और प्लस यहां पे तो उससे बहुत आगे की चीजें हैं। یہاں یعنی اولاد جو ہے نا وہ عورت کے تابع ہے، قانون جو ہے نا وہ عورت کو دے دے گا آپ کی اولاد، تو اس کو اگر مسلمان ہوتی ہے تو نکاح کرنا ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتی تو نکاح کی اجازت نہیں ہے. اور نکاح کے جائز ہونے کے لیے اتفاق دین ضروری ہے، مذہب کا ایک ہونا ضروری ہے، اختلاف دین یہ نکاح کو صحیح نہیں رکھتا. جیسے محرمات ہیں نا، محرم کے نامحرم محرم کے ساتھ میں شادی ہوگی، بہن بھائی کی شادی کر دی، ماموں بھانجی کی شادی کر دی، تو شادی ہو جاتی ہے. آپ کیا بولیں گے؟ اگر کریں گے بھی تو ہوئی نہیں وہ شادی. ماموں بھانجے کی اگر ماموں بھانجی کی اگر شادی کر دی ہے تو شادی تو نہیں ہوئی نا. وہ ہمارے آندھرا پردیش میں، ہندوستان کے اندر آندھرا پردیش میں غیر مسلموں میں ماموں بھانجے کی شادی کا بڑا رواج ہے، اور وہ اس کو بہت فخر کی چیز سمجھتے ہیں. بہن جو ہے نا اپنے بھائی کو دینے کو، اپنی بچی کو بہت عزت کی چیز سمجھتی ہے کہ اپنے بھائی کو میں نے دے دی. جب مسلمان ہو کے آتے ہیں نئے جو ہے تو کہتے تم ماموں بھانجے تو نہیں، بولے ہاں ہم تو ماموں بھانجے، پھر ان کو الگ کرنا پڑتا ہے. تو وہ شادی ہوتی نہیں اسلام میں. تو جیسے محرم اگر عورت ہے تو وہ شادی ہوتی نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے شادی ہو گئی وہ، تو جیسے محرم عورت نہیں ہونا یہ ضروری ہے شادی کے جائز ہونے کے لیے کہ شادی ہو سکتی ہے اس سے، ویسے مذہب کا ایک ہونا بھی شرط ہے، اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی. کرتے رہو، شادی کرنے سے شادی تھوڑی ہو جاتی ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہوتی ہے تو ہوتی ہے، وہ نہیں تو نہیں ہو سکتی. یہ بات کس پہ چلی؟ یہ بات اس پہ چلی کہ ہر زمانے میں جو طریقہ ہر قوم کا، ہر مذہب والوں کا، ہر کمیونٹی سوسائٹی کا لڑکے اور لڑکی کے ملنے کے جو جائز اور معروف طریقہ ہے مذہبی اعتبار سے، اگر اس طریقے سے ہو گیا تو وہ رشتہ جائز ہی ہوتا ہے. اور یہ اس پر ضمناً یہ بات آ گئی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں اگر لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ساتھ مسلمان ہو گئے ہیں اور ان میں آپس کا رشتہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے نکاح پہ اثر پڑے، تو اس میں تجدید نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی، دونوں آٹومیٹکلی میاں بیوی ہی رہتے ہیں اس میں. نکاح جب ٹوٹتا ہے جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام قبول کرے اور ایک نہ کرے، پھر ٹوٹ جاتا ہے وہ، اور فوراً بھی نہیں ٹوٹتا وہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرض الاسلام علی الاخر ہے، دوسری پارٹی پر، دوسرے آدمی پر اسلام کو پیش کیا جائے گا کہ بھئی یہ مسلمان ہو گیا تو بھی مسلمان ہو جا، جب تک نہیں ٹوٹتا. وہ اگر قبول کر لیتا ہے تو بھی نکاح بحال رہتا ہے، وہ اگر قبول نہ کرے تو اس کے قبول نہیں کرنے کی نحوست سے پھر نکاح کو توڑا جاتا ہے، اب تمہارے درمیان میں رشتہ نہیں رہ سکتا باقی. تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسب کے محفوظ رہنے کے لیے ضروری نہیں کہ ان کے ابا جو ہے نا مشرک نہیں تھے، یہ ثابت کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ابا مشرک تھے. ایسا ختم ابھی کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ اب جو ہے مجازی معنی میں نہیں ہے، حقیقی معنی میں ہے. اور دوسری کتابوں کے اندر، بائبل میں، اس میں دوسری کتابوں کے اندر ان کے نام، کسی نے تاریخ بتایا، کسی نے کچھ اور نام بتایا، وہ ان کے چچا تھے، اور آزر جو ہے نا ان کے اصلی باپ وہ تھے، یہ آزر جو ہے ان کے چچا تھے، یہ دوسری کتابوں میں ہے. تو دوسری کتابوں میں چینجز ہوئے ہوئے ہیں، تو وہ کتاب سے اس کتاب کی توجیہ نہیں کی جائیں گی، اس کتاب سے اس کو صحیح کیا جائے گا. وہ محفوظ نہیں ہے، یہ محفوظ ہے، یہ بعد والی کتاب ہے، یہ جامع کتاب ہے. ہم قرآن پاک سے دوسروں کو دوسرے اگر اس سے ٹیلی ہوتے ہیں تو اوکے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس سے ہو رہا ہے تو اصل اس کا اعتبار ہے، دوسرا اوکے. لیکن یہ کہ دوسرے کی بات کو لے کے اس میں کریں گے ہیرا پھیری، اس کی نہیں ہے اجازت. ابراہیم علیہ السلام کی ابا ہی تھے آزر، اور ایک جگہ پر تو ابا بھی بولے اللہ میاں، آزر بھی بولے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم لِي أَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا. تو غرض ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی یہ فرمایا کہ یہ جو تماثیل ہیں، اسٹیچو ہیں، بت ہیں، جن کو اس پر تم بھروسہ کیے ہوئے ہیں، ٹیکہ لگائے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہنے لگے کہ ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو پایا ہے. اور ہمارے آبا و اجداد انتہائی ذہین اور فہیم، سمجھدار، نیک لوگ تھے، تو ان کا جو عمل ہے وہ نیکی کے اوپر مبنی ہے، لہذا یہ ہمارا ان کو پوجنا جو ہے نیکی پر مشتمل ہے، صحیح ہے، برحق ہے. یعنی ہم ان کو غلط نہیں سمجھتے، حق پر سمجھتے ہیں، تو ان کا یہ عمل بھی حق ہے، لہذا ہم اس کو قبول کیے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے کہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے باضابطہ کہ یہ کیسے عقیدہ آیا. یہ ہوا یہ ہے کہ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو اس زمانے کے نیک متقی پرہیزگار لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا، جن کے نام قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے، نصر ہے، تو ان کے جب انتقال ہو گیا تو شیطان ان کے پاس انسان کی شکل میں آیا لوگوں کے پاس، اور کہنے لگا کہ کیسے لوگ تھے؟ کہنے لگے بس لاجواب لوگ تھے. تو تمہیں ان کی یاد ستاتی ہے؟ تو کہیں گے ہاں مجھے ان کی یاد ستاتی ہے، ہمیں ان کی یاد ستاتی ہے. تو کہا کہ ان کی جب یاد ستاتی ہے تو کچھ دیکھ کے ان کو تسلی کر سکتے ہو؟ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو کہیں گے میں ان کی تصویریں بنوا دیتا ہوں، میں ان کی صورتیں بنوا دیتا ہوں، مجھے صورت بنانی آتی. تو صورت وہاں سے آئی، جب صورت بن گئی دیکھا کرتے تھے تو کہنے کے صورت کبھی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر ہو جاتی ہے، تو ایسا کرتے ہیں اس کا اسٹیچو بنا دیتے ہیں. جب تمہیں ان کی یاد آ جایا کرے تو تم ان کو دیکھ لیا کرو، اچھا یہ تھے وہ تھے. جیسے اپن لوگ بنا کے رکھتے ہیں نا ویڈیو میں، اس میں اس میں اٹھا کے رکھتے ہیں ڈبے میں اس میں اس میں، دیواروں پہ لگائے ہوئے ہیں، پیٹھیوں میں رکھے ہوئے ہیں، تاکہ رحمت نہ دیواروں پہ آئے نہ کمروں میں آئے نہ پیٹھیوں میں آئے، ہر جگہ نحوست رہنا چاہیے، خدا نہ خواستہ کہیں رحمت آ جائیں گی. وہ جو ہے اس نے کہا کہ اسٹیچو بنا دو تاکہ دیکھ کے تسلی ہو جائے کر. اب اس کے بعد میں آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جب کوئی عظمت کا اور ادب کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا معاملہ آتا تو ان کو سوچا کرتے تھے، ان کو سامنے رکھا کرتے تھے. تو اب جیسے ان کی عبادت کی جگہوں پر یہ آتے تھے تو کہنے لگے جب تمہاری اپنے گھروں میں رکھے ہوئے، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم ان کو اپنی عبادت کی جگہ باہر کے حصے میں لا کے رکھ لو، تاکہ آتے ہوئے ان کو دیکھ کے یاد کر لو کہ کیسے اللہ کے عابد تھے، جاتے ہوئے ان کو دیکھ کے کیسے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. ہاں یہ بات تو صحیح، ویسا رکھوا دیا. ایک عرصہ گزرا، نسل گزر گئی، جلدی نہیں کرتا انہیں یہ کام، آج ہو گیا پرسوں ہو گیا ترسوں نہیں، ایک نسل کو یہ کرنے دیتا، دوسری نسل کو وہ کرنے دیتا، تیسری نسل کو وہ کرنے دیتا. وہ بازو مسجد کے بازو رکھوا دیا، ان کی اپنی اپنی مسجدوں کے بعد. اس کے بعد میں جب اس کے بعد کی نسلیں آئیں تو کہنے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد بڑا احترام کرتے تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے، یہ ایسے تھے ویسے تھے، ان کو باہر رکھ دیا ہے، یہ عجیب چیز ہے، اس کو اندر رکھو. ان کو اندر پہنچا دیا. اور پھر اس کے بعد میں جانے والا یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر خالی ان کی صورت دیکھ کے آپ بول دیں گے نا تو کام ہو جائے گا. تو لوگوں نے ان کی صورت دیکھ کے اللہ سے کہنا شروع کیا کہ اللہ میں ان کا کام، ہمارا یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے. اب ہوتے ہوتے یہ ڈیولپ ہوگا کہ ان کو ہی بولو، ان کو ہی بولنا شروع کر دیا. اچھا جس کو وہ بول رہے ہیں اس کا نقشہ تو اس کا ہے مگر انہیں تو وہ نہیں ہوتا نا بھائی. وہ جس کا بھی اسٹیچو بنایا گیا، لکڑی کا بنایا گیا، پتھر کا بنایا گیا، پتل کا بنایا گیا، تانبے کا بنایا گیا، سونے کا، چاندی کا، کس کا، وہ تو مٹی ہے. قرآن پاک فرمایا انہیا اللہ اسماؤن، یہ نام ہے جو تم نے دیے ہیں. وہ جس چیز سے یہ نقشہ بنایا گیا ہے وہ چیز تو پتھر مٹی ہے، اور جس یہ جو نقشہ جس کی طرف منسوب ہے وہ تو ہمارے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے. اب وہ نیک بندے جو ہیں جو وہ تو جا چکے ہیں، ان کے نام کا نقشہ، ان کے نام اور ان کے نقشے کی بنیاد پہ تم نے لکڑی کو پتھر کو تراش دیا. اب اس کے اندر نہ سننے کی بات ہے، نہ جاننے کی بات ہے، نہ سوچنے کی بات ہے، نہ ہاتھ پیر حرکت کر سکتا، نہ اس کے اندر کوئی طاقت ہے، نہ تصرف. اس کو اب کس بنیاد پہ تم مانتے ہو؟ یا یوں چلا ہے وہ سلسلہ. پھر یہ دھیرے دھیرے جب آہستہ چلی یہ چیز، کہنے کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے سمجھدار تھے، ایسے بڑے تھے، ایسے عقل مند تھے. ہر ماں باپ کی عظمت ان کی اولاد میں آتی ہے، وہ بڑے اچھے تھے، بڑے ایسے تھے، بڑے ویسے تھے. میں کہا کرتا ہوں کہ بالکل سمپل سمجھنے کے واسطے یہ ہے کہ اب ہم لوگ بھی نانا دادا ہو گئے نا، اگر ہمارے طور طریقے کو دیکھ کے کوئی آدمی اسلام سمجھے گا تو کیسا سمجھتا ہے اسلام؟ بھائی کیا آدمی تھا، بھائی کیا آدمی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچرا تھا. مگر آنے والی نسل کے ذہن میں ایک تقدس ہوتا ہے نا، اس کو وہ بنیاد سمجھتے. اسی وجہ سے جتنے رسوم اور بدعات اور خرافات امت مسلمہ میں چلے ہیں وہ بڑوں میں ہوتے تھے، چھوٹے لوگ اسی کو اختیار کرتے تھے. اور یہ سمجھتے کہ وہ بڑے لوگ تو عقل مند ہیں. عقل مند لوگ جو ہے نا، جیسے ہم بہت سے بے عقلیوں میں مبتلا ہیں، ایسے وہ تھے اسی زمانے میں بھی عقلی میں مبتلا تھے. اب آپ بول کے اللہ اللہ بول کے تو مسجدیں بھرنا شروع بھی ہیں، ورنہ ہمارے بچپن میں اتنے آدمی تو ہم جمعے میں دیکھتے تھے کبھی، اور اپنے انڈیا پاکستان میں وہ بھی آتے نہیں تھے لوگ مسجد کو. جو بالکل جانے والے بڈھے ہیں، لنک ہو گیا ان کا قبرستان سے، وہ مسجدوں میں آیا کرتے تھے، ورنہ عام طور پہ تو کوئی آتا ہی نہیں تھا مسجدوں کو. اور پھر یہ تصور تھا کہ صاحب یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، یہ ان کے ساتھ میں ہوا ہے. تو کیسے جو ہے نا، دھیرے 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 ایک بات پنپ جاتی ہے، ڈیولپ ہو جاتی ہے اور کامن ہو جاتی ہے، لوگ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، وہ بھی بات اس سے کھلتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سے ایک بات یہ بھی کھلتی ہے کہ شر جو آیا ہے وہ تصویر کے راستے سے آیا ہے. اب یہ تصویر چاہے آپ ہاتھ سے بنا کے کریں یا کتنی ہی ترقی یافتہ شکل میں کر لیں، وہ تصویر تصویر ہے. اور شر کی جو نسبت اس کے ساتھ میں ہے وہ ہے، یہ ڈیجیٹل ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، یہ سب بولنے کی باتیں ہیں. آپ ایسے ہاتھ سے بنا کے تصویر دو، ڈیجیٹل والا دو، آفس میں قبول کرنے میں آبجیکشن کر دے گا، نہیں جو ہاتھ والا ہے وہ دو، جو ڈیجیٹل والا ہے وہ نہیں چلتا. وہ یہ تو کوئی بات نہیں، شکلیں بن گئی ان کی تصویر. اور تصویر جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، بغیر خاص مجبوری کے جائز نہیں ہوتا. مووی بن رہی ہے، حج میں بن رہی ہے، عرفات میں کھڑے ہو کے بنا رہے ہیں، حج میں کھڑے ہو کے بنا رہے ہیں، مینا میں بنا رہے ہیں، طواف مطاف کے اندر کھڑے ہو کے بنا رہے ہیں، روضے مبارک کے سامنے بنا رہے ہیں، روضے مبارک کے سامنے یا مکے کے سامنے تصویر لینا اور روضے مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے شراب پینا، واللہ العظیم کوئی فرق نہیں ہے دونوں چیزوں میں، خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے. اللہ پاک مسلمانوں کو فہم دے دے. بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیا ضرورت ہے بھائی اس کی، کیا ضرورت ہے، کیا مجبوری ہے، پاسپورٹ میں مجبوری ہے، آئی ڈی میں مجبوری ہے، سفر میں مجبوری ہے، شادی ہو رہی اس میں کیا مجبوری آ گئی، ایک مذہبی فریضہ انجام دے رہے اس میں کیا مجبوری آ گئی، ایک جلسہ ہو رہا ہے اس میں کیا مجبوری آ گئی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کے قاتل کو جو سزا دی جانے والی ہے وہ سزا تصویر بنانے والے کو دی جانے والی ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ ان اشد الناس عذاب یوم القیامہ من قتل النبی، سب سے زیادہ عذاب جو قیامت کے دن کسی کو دیا جائے گا وہ ہوگا جس نے نبی کو قتل کیا. ثم المصورون، پھر ان کو دیا جائے گا جو تصویر بنانے والے ہوں. دیکھنے میں خالی ایک کلک کرنا ہوتا ہے، چھوٹی سی چیز، کیونکہ آلریڈی تو ساری چیزیں سیٹ ہیں، بٹن دبانے کا کام ہے خالی، اور نبی کے مرڈر کرنے والے کے برابر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے آدمی. کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا میں برائی اسی راستے سے آئی ہے، تو جس جو چیز ذریعہ بنتی ہے برائی کا، اسلام میں سد ذرائع ایک بنیاد ہے، مستقل ذریعوں کو بند کرنا، زنا حرام ہے نا، تو اس کے لیے جتنے ذریعے ہیں سب کو اسلام بند کرتے ہوئے آیا. سود حرام ہے نا، اس کے جو ذریعے بنتے ہیں اس کو اسلام بند کرتے ہوئے آیا. آپ کبھی بھی اسلامی حکام پہ آپ غور کیجئے کہ اصل مقصد کو جتنی شدت سے بند کیا گیا، منع کیا گیا خراب کام کو، اس کے جتنے سورسز اور مینس ہیں، ذرائع ہیں، ان سب پہ بہت دور سے پیرا لگاتے ہوئے آتا اسلام. سد ذرائع اس کا اصول ہے، اس اصول کی بنیاد پر اس کی اجازت نہیں. اور غور کر لیجئے آپ، پوری میڈیا میں سے، پورے باہر کی دنیا میں سے آپ تصویر نکال دو خالی، پورے میگزینوں میں سے تصویر نکال دو، پورے اخباروں میں سے تصویر نکال دو، پورے ویب سائٹ میں سے، پورے انٹرنیٹ کے جتنے ویب سائٹ ہیں اس میں سے تصویر نکال دو، 60% بے دینی ختم ہو جائے گی اسی وقت، آتی اسی راستے سے. تو اس لیے تصویر وہاں سے آئی، پہلے تصویر آئی، پھر تمثال آیا، پھر وہ تمثال مسجد کے قریب آئے، پھر وہ مسجد کے اندر آئے، پھر اس کی پوجا شروع ہو گئی، اس کے ساتھ عقیدے قائم ہو گئے. اب پوچھا گیا تو کہنے لگے ما وجدنا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اس وجہ سے کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے اور قوم نے یہ کہا، قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ایک دم، فرمایا کہ تم اور تمہارے ابا اماں سارے یہ گمراہی میں تھے. ایک عجیب، اللہ نے ان کو دل دیا تھا، وہ مروب نہیں ہوتے تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے، اکیلے آدمی تھے، یکا و تنہا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو امت فرمایا، ان ابراہیم کانا امتن، ابراہیم اکیلا نہیں تھا، ایک ابراہیم ایک نہیں تھا، وہ پوری امت اکیلی. انہوں نے کہا کہ تم بھی غلطی پر، تمہارے ماں باپ بھی غلطی پر. ایسی پرانے اس کنڈیشن میں، ان حالات میں، جبکہ جو ہے نا امیر کی اگاڑی گھوڑے کی پچھاڑی دونوں برابر ہوتے تھے، اور کسی کوئی قانون نہیں، کوئی دستور نہیں، جس کو چاہے مار دیا، جس کو چاہے چھوڑ دیا، ویسی چیزیں تھیں، بادشاہ بھی کافر. اس اکیلا یکا وطن ہا آدمی کھڑے ہوئے، تم بھی گمراہی میں، تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہی میں، اور یہ بول رہے ہیں جس کو اپنے ابا کو بھی بول رہے ہیں، تو اپنے دادا کو بھی گن رہے ہیں اس میں، دادا دادی کو بھی گن رہے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑ رہے، تم بھی گمراہی میں، تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہی میں. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کوئی واقعی بات کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو، کھیل کر رہے ہو، کیا کھیل تماشے میں یہ بات کہہ رہے ہو یا کوئی واقعہ ہی ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے، وہ میرا تمہارا رب ہے. وانا علی ذلکم من الشاہدین. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ وہی رب ہے، کوئی اور کے اندر ربوبیت نہیں ہے، کسی اور سے ہماری حاجتیں جڑی ہوئی نہیں ہیں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ظاہر ہے کہ اب یہ سلسلہ چلا، دعوتیں ہوتی رہیں، مذاکرے ہوتے رہے، مناظرے ہوتے رہے، تو میں بحث، ایک نئی تھاٹ، نیا فکر سامنے آتی ہے نا معاشرے کے اندر، تو وہ ہر بیٹھک میں، ہر نکڑ پہ، ہر تقریب میں، ہر جگہ سب چلنے لگتی ہے. وہ تو ایک سلسلہ چلا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوگی بحث ہر ایک سے. ابراہیم علیہ السلام نے آخر ایک مرتبہ یہ کہا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ. خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ کاروائی کرنے والا ہوں، دیکھ لوں گا ان کو. لاقیدن ناس نامکم بعد ان تولوا مدبرین، جبکہ تم یہاں سے جاؤ گے اور کبھی مجھے موقع ملے گا نا تو تمہارے بتوں کو دیکھ لوں گا. فجعلہم جزازاً، بس ان کے پاس پہنچے بتوں کے پاس اور سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بت خانہ بنا ہوا تھا، بے شمار بت رکھے ہوئے تھے اس میں، چھوٹے بڑے لکڑی کے پتھر کے ہرے بڑے. اور وہاں پہنچے اور اپنا ہتھوڑا لیا اور کسی کا منہ پھوڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کے پیٹ میں سوراخ، کسی کو ادھر کسی کو ادھر. فجعلہم جزاز کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو. وہ اندر پہنچے اور سب کے ٹکڑے کر دیے. الا کبیرا لہم، مگر ایک ان کا جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف واپس آ کے اس سے کچھ پوچھیں کہ بھائی کیا ہوا یار، تو کیا کر رہا تھا، سارے تو پھٹ گئے، تو کیسے بچ گیا، تیرے ساتھ کیا قصہ ہوا. علماء نے فرمایا کہ کبیر سے مراد یا تو یہ ہے کہ واقعتاً وہ جسے کے اعتبار سے بڑا بنا ہوا تھا، یا یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے وہ بڑا تھا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاہا ہو کہ، یعنی ذہن کو متوجہ کرنا تھا کہ جب یہ بڑے کا یہ حال ہے اور ہتھوڑا بھی اسی کے کندھے پہ رکھ دیا تھا جس سے پھوڑا تھا، تو جب یہ دیکھ لیں گے تو آنکھ کھل جائے گی ان کی کہ بھائی نہ یہ کچھ کر سکتا نہ یہ کچھ. یہ تھوڑی ہے کہ اس کے اگر کندھے کے اوپر ہتھوڑا ہے تو اس نے توڑا ہوگا، ان کو پتا ہے کہ یہ تو توڑ نہیں سکتا ہے. تو اس وجہ سے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، آئے آ کے جو دیکھا، گئے ہوئے تھے اپنے جاترا میں کسی تقریب میں سارے کے سارے بستی والے، واپس آئے تو سب سے پہلے جا کے دنڈوت کرنا تھا اپنے بتوں کو کہ ہم خیریت سے گئے تھے، آپ کی مہربانی سے خیریت سے آ گئے ہیں، آپ کی مہربانی سے آپ کا وہ ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے. عام طور پر بتوں کے پاس جا کے سب ایسے کرتے ہیں آشیرواد لینے کے لیے. وہاں جا کے دیکھے تو کہ ان سب کا جو ہے نا شیروا بنا ہوا تھا، آشیرواد کہاں سے لیتے تھے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہنے لگے کس نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، وہ تو بڑا ظالم ہے، بڑا ظلم ہے. قالوا سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراہیم، کہنے لگے ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان کو ہم نے ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں. قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے لاؤ اس کو سارے لوگوں کی موجودگی میں لاؤ اور سب کی گواہی میں اس سے بیان لو، سب کی موجودگی میں. قالوا، چنا سے پکڑ کے لایا گیا، یہ قرآن پاک میں نہیں رہتا چنا سے پکڑ کے لایا گیا، جب سوال جواب ہو رہا تو پکڑ کے لائے تبھی تو ہو رہا ہے. قال بل فعله، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے آپ نے کیا ہے، تم نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ہے ابراہیم. قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اور میں کہ بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، پوچھا آپ نے کیا ہے، کہنے کہ بلکہ اس کے بڑے، ان کے بڑے نے کیا ہے، تو بڑے نے کیا ہے بولنے کا انداز ایسا تھا ہوں گا کہ سمجھ میں آ رہا کہ اور کون کرتا، میں نہیں کرتا تھا. بات کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں نہیں کرا تو ان کو نہیں، اس نے کراؤں گا جس کے اوپر ہتھوڑا ہے، تو وہ سوال کا انداز خود جواب مقرر کر دیتا نا بعض مرتبہ، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، پوچھو اس سے اگر یہ بولتے ہیں تو. فرجعوا الی انفسہم، سب لوگوں نے اپنے نفوس کی طرف توجہ کی، یعنی سب گردن جھکا کے بیٹھ گئے. فقالوا انکم انتم الظالمون، کہنے لگے واقعی تم غلطی پر ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا ابراہیم کے سامنے، کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تم جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، لہذا تمہارا یہ کہنا کہ یہ بڑے سے پوچھو بیکار بات ہے، کیسے پوچھیں اسے، اس نے نہیں کیا یہ، بولے گا بھی نہیں وہ. ما هؤلاء ينطقون، قال افتعبدون من دون الله ما لا، بس ابراہیم علیہ السلام یہی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے تھے، اصل دعوت کا ایک موقع تھا، جب دیکھ لیا ان کو، ان کا عاجز ہونا سامنے کر دیا، ان کے بڑے کا عاجز ہونا سامنے کر دیا، تو پھر ان کی خبر لی خوب. افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، عبادت کیا عبادت کرتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے اور نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتے. افل لکم، تھو ہے تمہارے اوپر، ساری کی پوری کی پوری قوم کو کہہ رہے ہیں افل لکم، یہ اف جو ہے نا ہمارے پاس اردو میں تھو ہے. ولی ما تعبدون من دون اللہ، یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں، اللہ کے علاوہ جن کے اوپر، جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان پہ بھی تھو ہے، اللہ کو بجا الگ کر دیا. فرمایا کہ تمہارے اوپر بھی تھو ہے اور تم جن کو پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ ان پر بھی تھو ہے. افلا تعقلون، سمجھتے نہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ابراہیم نے کہ بول نہیں رہے ابراہیم علیہ السلام میں کروں بلکہ، مگر بات کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی کیا ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، کہنے لگے کہ جلا دو اس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر تمہیں کرنا ہے اپنے معبودوں کی مدد تو اس طریقے سے کرو. چنانچہ انہوں نے جلانے کی تدبیر کی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين، بڑی چال چلی انہوں نے ابراہیم کے ساتھ میں، لیکن اس چال کو ہم نے ضائع کر دیا، چلنے نہیں دیا. اس میں کچھ باتیں ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جھوٹ بولنے کا ایک مضمون ہے جو اس کی تفسیر میں عام طور پر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیسے کہا, اور ایک حدیث شریف کا مضمون اس سے متعلق ہے. اللہ نے چاہا تو اس کو پھر دوبارہ سنائیں گے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاکرم. اللهم انا نسالك خير الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك الخير لكل مسلم ومسلمه. نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله.